حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے اشعار ہیں. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. اپنے خالق پر فدا ہو اور غیر اللہ کو چھوڑ. دامن مرشد پکڑ اور نفس کے رشتے کو توڑ. خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن, خاک ہو جائیں گے قبروں میں حسینوں کے بدن. عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. عارضی دلبر کی خاطر راہ پیغمبر نہ چھوڑ. جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل. جانے کب آ جائے رب سے تجھ کو پیغام اجل. راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ. راہ گم کردہ نفس کو اس کی گمراہی سے موڑ. تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل. تو نے جو رب سے کیا تھا عہد و پیمان ازل. نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ. نفس دشمن کی وجہ سے اس کو اے ظالم نہ توڑ. میں نے مانا ہے بہارے عارضی تجھ کو لذیذ. میں نے مانا ہے بہارے دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ. دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ. جس نے سربخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں. جس نے سربخشا ہے اس سے سرکشی زیبا نہیں. اس در جانا پہ سر رکھ اور در بت خانہ چھوڑ. اس در جانا پہ سر رکھ اور در بت خانہ چھوڑ. ہمت مردان اے ظالم تو کر اب اختیار. ہمت مردان اے ظالم تو کر اب اختیار. راہ سربازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ. راہ سربازی میں اپنی خوئے روباہی کو چھوڑ. میں نے مانا ہے بہارے عارضی سی تجھ کو لذیذ، میں نے مانا ہے بہار عارضی تجھ کو لذیذ، دائمی راحت کی خاطر عارضی راحت کو چھوڑ، دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، دین جس کا ہے اسی پر آسرا اختر کرو، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ، کام جس کا ہے اسی پر اپنی سب فکروں کو چھوڑ۔
الحمد للہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد، آپ اس طرف تشریف لائیں، آپ ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے سمجھایا ہے کہ جو بھی ریش ہوتے ہیں جن کی داڑھی مونچھ ابھی پوری، آپ تھوڑا اس طرف آ جائیں، جن کی داڑھی مونچھ ابھی پوری آئی نہیں ہے، جن کی عمر عام طور پر 8-9 سال سے لے کے 18-19 سال تک ہوتی ہے، تو فرمائے کہ ایسے لڑکوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے، ایسے لڑکوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ علامہ شامی ابن عابدین رحمۃ اللہ علیہ، فتاوا شامی جو بہت بڑا جو ہے نا فتویٰ ہے جس کے بغیر کوئی دارالافتاء جو ہے نا پورا نہیں، جب تک مفتی فتاوی شامی کو نہیں دیکھتا تو فتویٰ نہیں دیتا، اتنا جو ہے نا زبردست کتاب۔ تو اتنی بڑی مفتی فرماتے ہیں کہ الامرض الحسن الذي تر شاربه ولم تنبت لحيته فحكمه كحكم المرأة لا يجوز النظر من فرقه الى قدمه، ایسی لڑکی جن کی داڑھی مونچھ ابھی آئی نہیں ہے یا داڑھی مونچھ آئی ہے لیکن ان میں کشش ہو، فرمائے کہ یہ لڑکے عورتوں کے حکم میں ہیں، یہ عورتوں کے حکم میں ہیں، لا يجوز النظر ان کو دیکھنا جائز نہیں، من فرقه سر کے مانگ سے لے کے الى قدمه قدم تک ان کو دیکھنا جائز نہیں ہے، جو ان کو دیکھے گا تو ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی۔ تو اس وجہ سے ہمارے بزرگوں نے بہت احتیاط فرمائی، ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جتنے بھی جو صوفی حضرات ہیں یا جو نمازی ہے داڑھی والے ہیں دین کے شعبے میں کام کرنے والے، فرمایا شیطان ان کو لڑکی سے نہیں پھنسا سکتا، کیونکہ اگر لڑکی کے ساتھ یہ جائے گا تو ہر ایک جنا انگلی اٹھائے گا کہ دیکھو داڑھی والا نمازی اور جنا اس طرح دین کا کام کرنے والا لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے۔ فرمائے کہ شیطان کو عورتوں سے ان کو پنسانا بہت مشکل ہوتا ہے، فرمائے ان کو شیطان جو ہے نا لڑکوں کے ذریعے مار دیتا ہے اور گٹر لائن میں ان کو دھکیل دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا اپنی لڑکوں سے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ساؤتھ افریقہ کے آخری سفر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو جو اللہ تعالیٰ نے دین کی خدمت مجھ سے لی اور جو درجہ دیا، یہ اصل میں اللہ والے خود زبان سے کہتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ایسے راز ان کے زبان سے آؤٹ کر دیتے ہیں، ایسے راز جو نا اللہ تعالیٰ آؤٹ کرا دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے جو بھی کچھ ملا ہے سب نظر کی حفاظت سے ملا ہے، سب نظر کی حفاظت سے، اور فرمایا اس میں بھی پھر خاص کر لڑکوں سے، خاص کر لڑکوں سے۔ تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی جو صوفی ہوتا ہے، جو داڑھی والا ہوتا ہے، نمازی ہوتا ہے، اس کو شیطان یہاں پھنسا دیتا ہے کہ وہ جو ہے نا اسی لڑکے کو ساتھ لے کر کبھی کہاں پھرتا ہے، کبھی کہاں پھرتا ہے، لوگ تو یہی سمجھتے ہیں اس کا بھتیجا ہوگا یا کوئی شاگرد ہوگا، اور اندر سے نفس جو ہے نا حرام مزے لیتا ہے، کبھی ان سے اپنی ٹانگیں دبواتا ہے، کبھی ان کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہے، اور یہاں تک کہ اس کو جو ہے نا بالکل گٹر لائن میں دھکیل دیتا ہے۔ اور اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا گناہ۔ حضرت والا شیخ العرب العجم حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے کہ بچو گندے عمل سے ہم ردوں سے دور ہو جاؤ، بچو گندے عمل سے ہم ردوں سے دور ہو جاؤ، اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا اگر یہ فعل اچھا تھا خدا پتھر نہ برساتا. یہ اتنا جو نا برا فعل ہے. فرمایا کہ 600,000 کی بڑی بڑی بستیاں تھی, جبرائیل علیہ السلام آئے, اسرائیل علیہ السلام نہیں آئے, کیونکہ اسرائیل علیہ السلام لوگوں سے روح قبض کرتے ہیں. فرمایا ان کو موت نہیں دینی تھی, عذاب دینا تھا, تو اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور 600,000 کی 6 بستیوں کو ایسے اٹھایا. فجعلنا عالیہا سافلہ, اللہ تعالیٰ فرماتے اس کا جو اوپر والا حصہ تھا ہم نے ان پر الٹا کر دیا. وانطرنا علیہم حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, حتی اذا جاء امرنا فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما هي من الظالمين ببعید. اللہ فرماتے کہ اوپر والے حصے کو الٹا کر کے ان کے اوپر پھر پتھر اللہ تعالیٰ نے برسائے. فرمایا کہ اتنا اوپر لے جانے کے بعد, پھر ان کو الٹا گرانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا جو یعنی غصہ تھا, فرمایا اس کے بعد جو ان کے اوپر پتھر بھی برسائے. اتنا برا فعل ہے یہ, اتنا برا فعل. اور آج کل جو نا ہم, اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے, ایسے لڑکوں سے دل لگیا کرتے ہیں. فرمائے کہ ایسا نہ ہو یہ دل لگیا گلے کا روگ نہ بن جائے. پھر جب تک انسان ایسے الٹی سیدھے کام نہیں کرتا تو پھر انسان جو ہے نا اس کا دماغ جو ہے نا پریشان ہوتا ہے. اور ایسا برا فعل ہے, ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا, پھر اس کو اپنی حلال بیوی میں مزہ نہیں آتا جب تک کہ گٹر لائن والی زندگی میں نہ جائے. گٹر لائن والے, ایسا برا فعل ہے, اتنا برا فعل کہ اللہ تعالیٰ کا غصہ جو نا ٹنڈا نہیں ہو اس طرح. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں کہ ان اخوف على امتی من عمل قوم صبیان, مجھے جو سب سے زیادہ ڈر ہے, مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ کئی میری امت اس گندے فعل یعنی لوط والے جو قوم والے عمل ہے اس میں کہیں گھس نہ جائے, اس میں گھس نہ جائے. تو میرے بھائیو دوستو, ہمیں اس بارے میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے, خصوصاً جو ٹین ایج ہے 9 سال سے لے کے 18-19 سال تک. اور ایسے لڑکوں کو بھی چاہیے کہ اپنے آپ کی حفاظت کرے, کسی کے سامنے کھڑے نہ ہو, اگر کھڑا ہونا ہے تو سیٹ پہ جو ہے نا کھڑا ہو جایا کرے. ہمارے حضرت نے فرمایا اس میں شرم نہ کرو ان کو اپنے سامنے سے ہٹانے میں, کیونکہ اگر ہم بیان کریں گے اور ان پر ہماری نظری پڑے گی تو یہی مسجد میں ہماری اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت برسے گی. کیوں؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ, یا اللہ لعنت فرما اپنی رحمت سے دور کر جو بد نظری کرتا ہے یا جو بد نظری کے لیے اپنے آپ کو دکھاتا ہے. اتنا برا فعل ہے تو اس وجہ سے یہ اتنا برا فعل ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ ایسے لڑکوں کو سیٹ پر بٹھایا کرو. اور ہمارے حضرت یہ بھی فرماتے ہیں کہ علامہ شامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے سوتیلے بیٹے امام محمد رحمت اللہ علیہ جو حضرت کے سوتیلے بیٹے تھے لیکن بہت خوبصورت تھے, تو حضرت ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کو اپنے سامنے نہیں بٹھاتے بلکہ درس میں پیچھے بٹھاتے تھے. فرماتے وکان ابو حنیفہ یجلس امام محمد فی درس ہی خلف ظہره مخافت عینہ ما کمال تقوی, کہ اتنے تقوی کے باوجود امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایسے لڑکے کو سامنے نہ بٹھاتے بلکہ اپنی سوتیلے بیٹی کو پیچھے بٹھاتے تاکہ میری نظر اس پر نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت نہ آ جائے. میرے بھائیو دوستو, اور یہ جو ہے نا امرت پرستی اتنا خطرناک. ہمارے حضرت والا حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ مہمن صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا, حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک آدمی تھا, وہ ایک لڑکی کی محبت میں جو ہے نا پھنس گیا تھا اور جب اس کا آخری وقت آیا تو سب لوگوں نے کہا کہ کلمہ پڑھو اور جو ہے اس طرح جو ہے یعنی توبہ کرو, یہ کرو. اس نے کیا کہا؟ اس نے آخری جو شعر کہا کہ رضا کا اشا الا فؤادی من رحمت الخالق الجلیلی, اے لڑکے تیرا خوش ہونا مجھے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ پسندیدہ ہے. نعوذ باللہ. اب آپ خود سوچیں کہ کس حال پہ ان کی موت یعنی آ گئی, کیسے کیسے جملہ اس کی زبان سے نکلا. ہمارے حضرت والد احمد برکاتہم نے فرمایا کہ یہ لڑکوں کا اتنا جو نا خراب عشق ہے اور اتنا خراب جنو ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ایسے لڑکوں سے خاص طور پر جناب اپنی نگاہ کی حفاظت کرے. اور ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ جو حدیث شریف ہے, یا اللہ لعنت فرما اس آدمی پر کہ جو دوسروں کی بہو بیٹی کو دیکھتا ہے, یا جو اپنے آپ کو جو دیکھتا ہے اس پر لعنت فرما. والمنظور الی, اور یا اللہ جو اپنے آپ کو دکھاتا ہے یا دکھاتی ہے. فرمائی یہ نہیں کہ والمنظورۃ الی, منظورہ نہیں ہے, منظور الی, اس میں لڑکا بھی آتا ہے لڑکی بھی آتی ہے. لہٰذا وہ لڑکے جو اپنے آپ کو بنا سوار کے چلتے ہیں اور یہ زلف ہے اور پتہ نہیں کیا کیا, تو ایسے لڑکوں پر بھی پھر اللہ تعالیٰ کی ایسی لعنتیں برستی ہے. اس وجہ سے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم فرماتے, بلکہ فقہا نے ہمارے پاس فتاوی محمودیہ ہے اس میں لکھا ہے, جو نوجوان لڑکے ہیں جن کی عمریں کم ہیں, فرمایا ان کے لیے بال رکھنا حرام تک لکھا ہے, ان کے لیے بال رکھنا حرام تک لکھا ہے. اور اس کی دلیل یہ لائی ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا, غزوہ موتہ میں شہید ہو گئے, فرمایا کہ ان کے گھر والے بہت روئے ان کی فراق اور جدائی میں. اللہ تعالیٰ نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کو ایک بہت بڑا مقام دیا تھا, بڑے جنا اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک دل دیا تھا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے مسلمان ہوئے, ایک گاٹھی تھی, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر عبادت کر رہے تھے. فرمائے وہاں سے ابو طالب گزرا, تو ابو طالب جب گزرا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خوف ہوا, چونکہ ابتدائے اسلام کا زمانہ تھا, اب اسلام اتنا پہلا نہیں تھا اور مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا ان دنوں. تو ابو طالب خاموش ہو گیا اور بچے سے کہا کہ بیٹا صحیح کرتے ہو. بچے سے کیا کہا کہ صحیح کر رہے ہو. فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے, چلو بابا کی طرف سے اسلام لانے پر مجھے کوئی پابندی نہیں ہے اور اجازت مل گئی. پھر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تہجد کی نماز یا جو بھی نماز وہ پڑھ رہے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ دائیں طرف, حضور صلی اللہ علیہ وسلم بائیں طرف, دونوں جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے. ابو طالب وہاں سے گزرا تو اپنے بیٹے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ سے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے, ان سے کیا کہا کہ اے بیٹے میں آپ کے ایک بھائی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا داہنا ہاتھ مضبوط کیا ہے, تم بائیں طرف کھڑے ہو کر تم بائیں ہاتھ مضبوط کرو تاکہ تم جو میرا بھتیجا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں طرف سے مضبوط ہو جائے. یعنی کیا تھا کہ آپ بھی ایمان لاؤ, لیکن خود ایمان سے جو ہے نا وہ محروم رہے, خود ایمان سے محروم رہے. اس وجہ سے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب کو اپنی بھتیجی سے محبت تو تھی لیکن جو ہے نا جو عشق تھا وہ نہیں تھی, ورنہ ان کی دین پر جو نا آتے. تو میرے بھائیو دوستو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا جب انتقال ہوا, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کے بال بڑے ہو چکے تھے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتاوی محمودیہ میں لکھا ہے کہ حجام کو بلایا کہ ان سب کے بچوں کے بال منڈواؤ, سب بچوں کے بال منڈاؤ. تو فرمائے یہاں سے پتہ چلا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے سروں پہ بال نہیں رکھنا چاہیے, ورنہ وہ محل فتنہ بن جائیں گے, پھر لڑکیوں کی طرح نظر آتے, لوگوں کی نظریں ان پر ہوگی, خدا نہ خواستہ کوئی گٹر لائن کی طرف لے گیا تو پھر پوری زندگی جو برم رہتا ہے وہ پھر جنا برتا نہیں ہے, پوری زندگی کے لیے تباہ و برباد ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا یہ بد نظری, عشق مجازی اور جو نا یہ لڑکا اور لڑکوں کا جو برا فعل ہے, فرمایا اتنا خطرناک ہے, اتنا خطرناک. اگر ایک آدمی نے 5-6 دن پہلے کسی کی غیبت کی ہو, کسی کی غیبت کی ہو 5-6 دن, آج تو ان کو 5 دن بعد تو ان کو یاد بھی نہیں آئے گا, اگر یاد بھی آ جائے توبہ کر لے گا, لیکن فرمایا کہ دل کی جو سوئی ہے نا تو یہ اپنی جگہ پہ رہے گی, اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن فرمایا زنا اور بدکاری اور بد نظری, فرمایا اتنا خطرناک گناہ, اگر آدمی نے 25 سال پہلے بھی بد نظری کی ہو یا جو ہے نا یعنی زنا وغیرہ کی ہو اور اس کے بعد توبہ تائب ہو کر اسی جو ہے نا کسی دین کے شعبے میں وقت لگانے کے بعد, صاف ستھرا ہونے کے بعد پھر بھی فرمایا اگر 25-30 سال والا پہلا جو ہے نا سوچ اگر ان کے دل میں آئے, فرمایا اس وقت دل کی حالت پھر جو ہے نا یعنی اس سوئی میں پھر حرکت آئے گی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے غافل ہو کر وہی گندے خیالات میں جو ان کے پڑھنے کا خطرہ ہے. فرمائے اتنا برا فعل ہے یہ بد نظری, اتنا برا فعل ہے. اس وجہ سے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس مضمون کو خوب بیان کرو، خوب بیان کرو. بعض لوگ جو نا کہتے کہ حضرت والا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کوئی مضمون نہیں، جب بھی جاؤ تو بس بدنظری. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ بدنظری کا جو مرض ہے آج کل جو ہے یہ کالرے کی طرح پھیلا ہوا ہے، کالرے کی طرح پھیلا ہوا ہے. اب فرمائے جب کالرا جو بالکل مہلک ہوتا ہے یعنی جان لیوا ہے، فرمائے جب کسی بستی میں یہ جو مرض پھیلا ہوا ہو تو وہاں پر ڈاکٹر زکام اور کھانسی کا علاج کرے گا یا کالرے کا علاج کرے گا؟ اگر وہاں پر ڈاکٹر جو ہے نا زکام اور اس کا کھانسی کا علاج کرے، فرمائے اس کے اوپر کورٹ مارشل ہوگا کہ تم نے جو ہے نا یہاں پر ابھی یہاں پر جو ہے نا یہ چیز جو ہے نا کینسر پھیلا ہوا ہے، جو ہے نا یہ جو ہے نا اتنا بڑا خطرناک مرض پھیلا ہوا ہے اور تو جو ہے نا چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کہ آج کل جو ہے نا یہ بدنظری اتنا بڑا مرض ہے، ہر جو ہے نا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا ہم خوب عبادات کرتے ہیں لیکن بدنظری سے پھر اپنے سارے عبادات کا نور ہمارا ضائع ہو جاتا ہے. بابی سے احتیاط نہیں، سالی سے احتیاط نہیں، مامو ذات، پوپی ذات، تایا ذات، جتنی بھی ذات ہے اس طرح جو ہے نا جو مومانی ہے، چچی ہے، ان سے احتیاط نہیں ہے. ہم ان سے باتیں بھی کرتے ہیں، ان کو دین کی باتیں بھی سناتے ہیں. ہمارے حضرت نے فرمایا حالانکہ ان کو دین کی باتیں سناتے وقت بھی اس جو مبلغ ہے، جو بیان کرنے والا ہے، اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی لعنت ہی برستی ہے کہ آپ جو ہے لڑکیوں کے سامنے ایسے بیٹھ کر باتیں کر رہا ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے ساتھ دلگیاں بھی کرتے ہیں. بھابھی سے کہتا ہے کہ مکھن سنگل لگاؤں یا ڈبل لگاؤں؟ فرمایا ارے اللہ تعالیٰ کی لعنت برستی ہے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ والوں کے پاس آ کر یہ چیزیں انسان سیکھے، میں کس طرح پردہ کروں گا، میں کس طرح پردہ کروں گا. اللہ والے آپ کو ایسی گر سکھائیں گے کہ انشاءاللہ پھر دین پر عمل کرنا، پردہ کرنا، فرمایا صرف مشکل نہیں، آسان نہیں، بلکہ مزیدار ہو جائے گا. دین پر عمل کرنا بالکل مزیدار ہو جائے گا. پھر حضرت والا دامت برکاتہم نے ہمارے محبوب مرشد عالم محبوب العالم اللہ تعالیٰ حضرت والا دامت برکاتہم کی حفاظت فرمائے. آپ سب حضرات حضرت کے لیے خوب خوب دعائیں کریں، خوب خوب دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کو صحت عطا فرمائے، عافیت سے لے جائیں، عافیت سے وہاں رکھے اور عافیت کے ساتھ اپنے شہر میں جو ہے نا اپنی مسجد میں دوبارہ اللہ تعالیٰ حضرت کو لائے. ہمارے بڑے مفتی صاحب مفتی الیاس صاحب دامت برکاتہم، مفتی الیاس صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا مقدم شامی، جو شامی کی کتاب ہے، اس میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے استاد، جو ان کے بڑے استاد تھے حضرت حماد رحمۃ اللہ علیہ، فرمائے میں روزانہ دو رکعت پڑھ کر امام حماد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بہت دعائیں کرتا ہوں. تو ہمارے مفتی الیاس صاحب دامت برکاتہم نے یہاں سے ایک نقطہ نکالا، فرمائے کہ بزرگوں کی جو خدمت ہوتی ہے دو طرح انسان کرتا ہے، ایک خدمت حصی، یعنی انسان اعضاء کے ساتھ بزرگوں کی خدمت کرے، ان کے ہاتھ پاؤں جو ہے نا دبائیں، ان کے سر میں تیل کی مالش کرے، ان کو ہدیہ دے، یا اور بھی جو بھی جو ہے نا خدمتیں ہو انسان اپنے اعضاء سے کرتا. فرمائے ایک خدمت یہ ہے، اور ایک خدمت معنوی. خدمت معنوی جو نظر نہیں آتا وہ کون سی خدمت ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنی بزرگوں کے لیے، تبلیغی مراکز کے لیے، خانقاہوں کے لیے، مدارس کے لیے، مساجد کے لیے دعائیں کرے. یا اللہ حفاظت فرما، سب کی حفاظت فرما، جتنی بھی اللہ والے ہیں، مدارس ہے، طلبا ہے، ان کی حفاظت فرما. فرمائیں یہ ہے معنوی خدمت، یہ ہے مانوی خدمت. جب انسان کو حصی خدمت اگر میسر نہ ہو تو کم از کم مانوی خدمت تو اپنی بزرگوں کی کرے. مثلا اب ہم سے شیخ تو دور ہو گئے، شیخ تو سفر بھی چلے گئے، لیکن اب بھی ہم شیخ کی خدمت کر سکتے ہیں کہ دو رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے سفر کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جہاں حضرت کا سفر ہو وہاں خوب خوب اللہ تعالیٰ حضرت سے کام لے، اللہ تعالیٰ حضرت کی حفاظت فرمائے تمام حاسدین کے شر سے اور نظر لگانے والوں کی شر سے. اپنے شیخ کے لیے جو ہے یہ دعائیں کرے. میرے بھائیو دوستو، شیخ کے لیے دعائیں کرنا یہ ایسا ہے اپنے لیے دعائیں کرنا، کیونکہ شیخ سے جو محبت ہوتی ہے یہ للہ ہوتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب عبدا لا يحبه الا للہ، فرمائے جو کسی بندے سے محبت کرے اور صرف اللہ کے لیے کرے، صرف اللہ کے لیے کرے وہ کون سی جو نا محبت ہے. حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لا لغرض, اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو کہ میں شیخ کے پاس جاؤں گا وہاں بہت بڑھیا کھانا ملے گا اور جو ہے نا وہاں پر جنریٹر بھی لگا ہوا ہے آرام سے جو ہے نا گرمی میں کوئی پتہ بھی نہیں چلے گا. فرمائے لا لغرض ولا لعرض, کوئی پیشکش نہ ہو کہ میرے جو ہے نا شیخ کے بہت متعلقین ہیں, اگر میں حضرت کے پاس چلا گیا شیخ کے پاس تو سب لوگ مجھے پہچانیں گے, میرے تو کپڑے کا کاروبار ہے, سب جو ہے نا مریدین پھر حضرت کے میرے پاس آئیں گے. فرمائے کوئی پیشکش وغیرہ نہ ہو. ولا لا لعرض لا لغرض ولا لامر دنیوی, یہ نہ ہو کہ وہاں پر جو نا وہاں پر میں شادی کروں گا حضرت میرے لیے شادی کریں گے یہ ہوگا یہ ہوگا. اور فرمائے کہ ولا یشوب محبته لغرض دنیوی, اس میں کوئی دنیاوی لالچ نہ ہو, کوئی شہوانی محبت نہ ہو. اور بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف شرائط لکھے. فرمائے جو للہ محبت کرے گا, اللہ کے لیے محبت کرے گا, فرمائے اس آدمی کو عرش اعظم کے سائے کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو عرش کا سایہ دلائیں گے, اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن عرش کا سایہ دلائیں گے. اتنی بڑی جو نا یہ بڑی چیز ہے, بڑی چیز ہے. اور اس کی دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے, بہت جو نا بولے والے صحابی تھے, آگئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ متى الساعة, قیامت کب ہے, قیامت کب ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے پوچھا کہ ما عددت لها, ارے میرے صحابی آپ نے قیامت کے لیے کچھ تیاری بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ تو صحابی نے فرمایا کہ ما عددت لها من کثرت صلات. حضرت اعلی دامت برکاتہم سے یہ حدیث سنی ہے کہ میں نے قیامت کے لیے بہت زیادہ نمازیں نہیں پڑھی ہے, بس صرف فرض واجب سنت موقع کرتا ہوں, باقی نفل وغیرہ میں اتنا نہیں پڑھ سکتا. ولا من کثرت صیام, نہ میں نے بہت روزے رکھے, رمضان کا روزہ آتا ہے بس وہی رکھتا ہوں, اس کے بعد نفلی روزی بھی میرا نہیں ہے, اور بھی میرا کچھ اتنے عبادات نہیں ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ آپ قیامت کا پوچھ رہے کہ کب ہے. اس صحابی سے فرمایا, اس صحابی نے کہا, غیر انی احب اللہ ورسولہ, لیکن ایک بات میرے دل میں بہت زیادہ ہے کہ میں اللہ تعالی سے اور اس کے رسول سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں, اتنی محبت کہ اس کی جو نا کوئی میں بتا نہیں سکتا. اس صحابی نے یہ فرمایا. اس جملے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابی, آپ بالکل جو ہے نا بے غم رہے, انشاءاللہ قیامت کے دن آپ کا انت مع من احببتا, قیامت کے دن آپ کا حشر آپ کا جو نا وہ اس سے ہوگا جس سے آپ محبت. گاڑی کسی کے پاس ہے؟ گاڑی اگر کسی کی, مفتی فرحان صاحب کو لے آئیے. بس تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انت مع من احببتا, تو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ تو ہوگا, اسی کے ساتھ جو ہے نا تمہارا حشر نشر ہوگا. اب صحابہ نے فرمایا کہ ما فرحا اصحاب, اس طرح عبارت آتی ہے کہ صحابہ اس خوشخبری سے اتنے خوش ہوئے کہ اس کے علاوہ اور کسی چیز سے اتنے خوش نہیں ہوئے تھے, کیونکہ صحابہ کو تو پتا تھا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر جان دینے والے ہیں, ایک اشارے پر جان دینے والے ہیں. اس طرح غزوہ بدر میں جب حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو ابھی جو ان میں کچھ رمق باقی تھی تو صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ان کو لایا. جب قدموں میں لایا تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب, آپ کی محبت میں ابو طالب نے تو یہ شعر کہا تھا, حضرت والا دامت برکاتہم سے بارہا سنتے ہیں کہ اے میری بتیجے یہ کفار اس وقت تک تمہارے پاس نہیں آ سکتے جب تک میری لاش سے یہ لوگ نہ گزر جائے. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو طالب نے تو یہ شعر کہا تھا کہ آپ کے پاس نہیں آئیں گے جب تک میری لاش سے نہ گزرے, لیکن الحمدللہ ہم نے کر کے دکھایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی جان بھی قربان کر دی. میرے بھائیو دوستو, یہ صحابہ کا ایمان تھا, یہ صحابہ کا. تو ہمارے حضرت یہاں پر روک کر فرماتے ہیں کہ ارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے آپ محبت کریں قیامت کے دن اسی کے ساتھ حشر ہوگا. اب ہمیں جو نا سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے محبت کر رہے ہیں, ہم کس سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ دنیا کا قاعدہ ہوتا ہے جو عاشق ہوتا ہے اپنی معشوق کی دین پر ہوتا ہے, جو عاشق ہوتا ہے اپنے معشوق کی دین پر ہوتا ہے. کیا مطلب؟ جو جن کا جنا معشوق کرکٹر اسٹار ہوتا ہے، کوئی فلمی اسٹار ہوتا ہے، تو اپنے بالوں کا ہیئر اسٹائل، کپڑوں کا اسٹائل، سب چیزیں اپنے محبوب کی طرح کر دیتا ہے. اب ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچے کہ ہم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تو ہمارے بالوں کا اسٹائل، ہمارے جنا داڑھی، ہمارے جنا یعنی لباس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے یا نہیں ہے. اب ہم خود سوچے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے یا نہیں ہے. اب ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو نا داڑھی منڈائیں گے اور جو نا فیشن والے بال رکھیں گے، ہم اسمارٹ لگیں گے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اس میں اسمارٹ نہیں لگیں گے، اسمارٹ وہ ہے جو ایک مٹھی داڑھی رکھے. ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ ٹڈی کی نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، یہ رکھنا واجب ہے. چاروں ائمہ کی نزدیک چاول برابر کم کرنا یا داڑھی منڈانا، دونوں گناہ ہی کبیرہ، 24 گھنٹے کا گناہ ہے، 24 گھنٹے کا گناہ. ہمارے حضرت نے فرمایا سب سے زیادہ خوبصورت شکل کس کی تھی، کس کی تھی؟ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ سے انسان پوچھے کہ دنیا میں حسین کون ہے، حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِ. اے محبوب، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی میرے آنکھوں نے دیکھا نہیں. وہ اجمل من کلم تلی دن نساؤ، اے اللہ کے محبوب، آپ سے زیادہ خوبصورت کبھی ماؤں نے جنا نہیں. خلقت مبرم من کل عیب، ہر عیب سے اللہ نے ایسا پاک صاحب پیدا فرمایا ہے. کانک قد خلقت کما تشاؤ، جیسے آپ نے چاہا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا. اب ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مٹھی داڑھی تھی یا نہیں تھی؟ ایک مٹھی داڑھی تھی. فرمایا اس سے پتہ چلا کہ سب سے زیادہ حسن اسی ایک مٹھی داڑھی میں ہے، ایک مٹھی داڑھی میں ہے. ہمارے حضرت نے فرمایا کہ اب انسان جو نا مسئلہ معلوم ہو گیا، مسئلہ معلوم ہو گیا. بعض لوگ کہتے ہیں کاش ہم بیان نہ سنتے تاکہ مسئلہ ہی معلوم نہ ہوتا اور ہم اپنے جناب غلط کام کرتے، داڑھی مڑاتے، جو بھی گناہ کرتے، بد نظری کرتے. ہمارے حضرت نے فرمایا نہیں، پریشان نہیں ہونا. ہمارے حضرت کے پاس مایوسی تو تھی ہی نہیں. فرمایا کہ پریشان نہیں ہونا. فرمائے جب مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے، مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے تو فرمائے کہ جب انسان پہلے داڑھی منڈاتا تھا تو وہ کہتا کہ بس اب میں نے داڑھی منڈا دی، لیکن جب مسئلہ معلوم گیا تو اب دل میں ایک غم ہوگا کہ میں گناہ کبیرہ کر رہا ہوں، اب دل میں ایک غم ہوگا کہ میں گناہ کر رہا ہوں. اور فرمائے جس آدمی کو یہ یقین ہو جائے، یہ سوچ آ جائے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، فرمائے ایک دن اس کو آپ اللہ والوں کی شکل میں دیکھیں گے، ایک دن اس کو اللہ والوں کی شکل میں دیکھیں گے. اور الحمدللہ ہمارے حضرت نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر ممبر پر بیٹھنا ہے، بیان کرنا ہے، تو کبھی بغیر داڑھی والوں کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، بغیر داڑھی والے کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو، کیونکہ خدا نہ خواستہ تمہارا خاتمہ کفر اور جو ہے نا فسق کی حالت میں ہو جائے اور وہ اللہ کا پیارا بن جائے، اللہ کا پیارا بن جائے. ہمارے حضرت نے فرمایا ایک مؤذن تھی، 40 سال دمشق میں اذانیں دی تھی، حی علی الصلاح کہہ کر پہلے مینارے میں اذانیں دیتے، حی علی الصلاح جب کہا تو برابر میں ایک پڑوس کی عورت پر وہاں پر جنہیں نظر پڑی، وہاں اذان چھوڑ کر وہاں نیچے اترے، دروازہ کٹکھٹایا، دروازہ کٹکھٹایا اور اسے پوچھا کہ انہوں نے کہا کون؟ کہ مسجد کا مؤذن ہوں. کہ کیوں آئے ہو؟ کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہ میں عیسائی، تم مسلمان، ہماری شادی تو نہیں ہو سکتی. انہوں نے کہا میں نے بھی اپنا دین چھوڑ دیا، میں بھی عیسائی ہو گیا، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، میں بھی عیسائی ہو گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا جو بھی دلیل آپ مانگے میں دے دوں گا. انہوں نے کہا یہ جو نا سور کا گوشت ہے، یہ کھاؤ، مسلمان یہ نہیں کہتے، ہم عیسائی کہتے، پھر میں مان جاؤں گی کہ تو عیسائی ہو گیا. انہوں نے جا کے سور کا گوشت کھایا، اس مؤذن صاحب نے جو 40 سال اذانیں دی تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا یہ شراب تم نہیں پیتے ہو، یہ بھی پیو. اس نے شراب بھی پیا. اس نے کہا اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو عیسائی ہو گیا، اب رات کو میرا والد آئے گا تو تم اوپر بالا خانے پہ آ جاؤ، وہ میرا نکاح تمہارا پڑھا کے جو نا پھر میں تمہاری بیوی بن جاؤ گی. اب جب وہ اوپر جا رہا تھا بالا خانے پر تو سیڑھی سے نیچے اتر گیا، نیچے گر گیا، گردن ٹوٹ گیا اور اسی وقت ان کا کفر کی حالت میں انتقال ہو گیا. ہمارے حضرت نے فرمایا اب ہم بیٹھ کر جو ہے کس چیز پہ ناز کرے کہ میری داڑھی ہے, میں بیان کرتا ہوں, میں عالم ہوں, میں فلاں ہوں, میں فلاں ہوں. فرمایا ان کی 40 سال اذانوں کو لاؤ, کہاں گئی ان کی اذانیں. تو کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا, حتیٰ کہ کافر کو بھی حضرت نے فرمایا حقارت کی نگاہ سے مت دیکھنا, کیونکہ شاید وہ ایمان لائے. پھر حضرت نے فرمایا کہ ایک اللہ والے تھے, انہوں نے ایک لالا جی کو خواب میں دیکھے, لالا جی کا انتقال ہوا اور ان پر جو ہے نا جتنی بھی رسومات وغیرہ جو بھی تھا انہوں نے کر دیا. جب ان کا انتقال ہوا, انتقال کے بعد ایک اللہ والے نے خواب میں دیکھا کہ لالا جی جو ہے نا جنت میں دوڑے لگا رہے اور مزے کر رہے. انہوں نے کہا لالا جی آپ تو ہندو تھے, آپ کیسے جنت میں آ گئے, کیسے جنت میں آ گئے. لالا جی نے کہا کہ ارے کیا تھا, بس جب موت کا وقت قریب ہو گیا تو ان کہیں میں نے کہی. ان کہیں کیا کیا مطلب, جو نہ کہنا تھا وہی زبان سے نکلا, وہی زبان سے نکلا. اچھا کیا نکلا, کہ آخر وقت میں نے جو نا ایک فرشتہ آ گیا کہ وقت پورا ہونے والا ہے, جلدی کلمہ پڑھو. میں نے کلمہ پڑھا, اس کے بعد چند منٹوں بعد میرا انتقال ہو گیا, جب آنکھیں کھولی تو جنت میں پہنچ گیا. تو ہمارے حضرت نے فرمایا کافر کو بھی حقارت کی نگاہ سے مت دیکھو. میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے بخاری شریف کے درس میں ہمیں فرمایا کہ کافر کے لیے یہ لفظ کبھی استعمال نہ کرو کہ جہنم رسید ہو گیا. یہ لفظ تو کہو مردار ہو گیا, چلو یہ لفظ کہو یعنی مر گیا جو بھی ہو گیا, لیکن یہ لفظ کبھی ان کے لیے استعمال نہ کرنا کہ جہنم رسید ہو گیا, کیونکہ شاید اگر اس نے آخری وقت میں کلمہ پڑھا ہو اور کسی کو اس کا علم نہ ہو اور وہ جنت میں چلا جائے. فرمایا تم کون ہو جنت اور جہنم کا فیصلہ کرنے والا. تو میرے بھائیو دوستو, میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنا صحیح نہیں ہے. بات تو درمیان میں کئی باتیں رہ گئی, لیکن جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے. الحمدللہ جیسے ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم 23 سال حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جو نا محبت اور عشق کی بٹی میں جو نا اللہ حضرت جلے اور حضرت سے محبت حاصل کی. اس طرح 2 سال حضرت صدیق وقت قلندر زمانہ حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت جو نا حضرت والا دامت برکاتہم نے جو نا فرمائی. تقریباً 25 سال اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کی حضرت والا دامت برکاتہم نے. تو اس طریقے سے میرے بھائیو دوستو, یہ بھی ہمارے لیے بڑی فخر کی بات ہے کہ حضرت مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہم بھی 23 سال حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں رہے. 23 سال جب چھوٹے بچے تھے تو حضرت والا دامت برکاتہم حضرت والا رحمت اللہ علیہ کی صحبت میں لے جاتے, حضرت والا جو نا اپنے ساتھ بٹھاتے اور کتنی محبتیں فرماتے. اس طریقے سے حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس جب مفتی صاحب آتے, حضرت میر صاحب رحمت اللہ علیہ کتنی محبت فرماتے. تو الحمدللہ تقریباً 25 سال سے زیادہ اور شروع سے لے کے حضرت والا دامت برکاتہم کی صحبت میں ماشاء اللہ پل رہے ہیں, اور کتنی جو نا خوش قسمت ہیں, ہمیں تو چند گھنٹوں کی صحبت حضرت کی میسر آتی ہے اور حضرت والا حضرت جناب مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہم کو 24 گھنٹے کی یعنی گھر میں جو خاص یعنی ایک صحبت ہے وہ بھی حضرت کو الحمدللہ میسر ہے. اور حضرت کی ماشاءاللہ جو تعلیمات میں جو تعلیمات ہیں اس میں رنگے ہوئے ہیں. الحمدللہ حافظ بھی ہے, مولانا بھی ہے اور مفتی بھی ہے, اور الحمدللہ کئی سالوں سے الحمدللہ ہمارے جامعہ اشرف المدارس میں کتابیں بھی پڑھاتے ہیں ماشاءاللہ, قدوری شریف اور جو ہے نا بڑے فقہ کی کتابیں الحمدللہ, اور بھی کئی کتابیں جو ہے نا الحمدللہ پڑھا چکے. روزانہ اتوار کے دن الحمدللہ جو ہے نا ظہر بعد درس قرآن بھی ان کا ہوتا ہے الحمدللہ. تو بہت جو ہے نا ہمیں چاہیے کہ حضرت والا کی اولاد سے خوب محبت کرے اور ان کے بیان کو ہم غور سے سنیں. انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. جو کہا جو سنا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. والذين امنوا اشد حبا لله. شيخ العرب والعجم عارف بالله حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ آواز ہے, دین میں حسن اخلاق کی اہمیت, دین میں حسن اخلاق کی اہمیت. آج حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کا ملتان کا اور پنجاب کے دوسرے شہروں کا سفر ہے, انشاءاللہ ابھی ایک بجے کی فلائٹ ہے، آپ آزاد دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ لے جائے، صحت و عافیت کے ساتھ وہاں سے لے آئے، اور خوب خوب اللہ تعالیٰ کام لے اور اہل ملتان اور وہاں کوٹ ادو اور دوسرے شہروں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ حضرت والے صاحب دامت برکاتم کی محبت دل میں ڈال دیں. حضرت والا نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی سنت تحنیک کی اور دو دعائیں دی سنت تحنیک کرتے ہوئے. سنت تحنیک کہتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی بزرگ عالم اللہ والا یا خاندان کا کوئی بھی بڑی عمر کا فرد کوئی میٹھی چیز چبا کر اور بہت تھوڑا سا حصہ، معمولی سا بالکل حصہ مچھر کے سر کے برابر، ہلکا سا ذرہ اس کے تالو پہ لگا دیا جائے تو اس سے سنت تحنیک ادا ہو جاتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کرتے رہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی نے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ جو تابعی تھے اور 120 صحابہ کی انہوں نے زیارت کی ہوئی تھی تو انہوں نے سنت تحنیک کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اور دو دعائیں دی، نمبر ایک اللہم فقہ فی الدین، نمبر دو وحببہ الی الناس، کہ اے اللہ حسن بصری کو اللہم فقہ فی الدین دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے. ایک ہے دین کا علم کا جاننا اور ہے ایک دین کی سمجھ، عالم ہونا الگ چیز ہے اور اس کی سمجھ الگ چیز ہے. اسی لیے علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ میں جو حسنہ کی تفسیر کی ہے، ایک تفسیر کی ہے علم دین اور دوسری تفسیر کی ہے فقہ فی الدین. معلوم ہوا کہ علم الگ چیز ہے، اس علم کو سمجھنا ایک الگ نعمت ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ ایک من علم کے لیے تھوڑی سی عقل کی بھی ضرورت ہے کہ اس علم کو کس طرح استعمال کرنا ہے، کس طرح اس مسائل کو بیان کرنا ہے، کس طرح لوگوں کو سمجھانا ہے، یہ حکمت اور مصلحت یہ الگ چیز ہے. بعض لوگوں سے عمل نہیں ہوتا اور وہ اپنے عمل سے بچنے کے لیے کہتے ہیں حضرت اس میں مصلحت ہے، مولانا اس میں مصلحت ہے اس لیے ہم عمل نہیں کر رہے. نہیں، وہ مصلحت وقت کے بزرگان دین بتائیں گے، مشاہد بتائیں گے. جس طرح آج کے انشاءاللہ درس قرآن میں ایک آیت آئے گی والحافظون لحدود اللہ، اللہ کے پیارے مومن بندے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے جو حدود ہیں ان کی رعایت کرتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ عبادت الگ چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کے حدود کی حفاظت یہ الگ چیز ہے. اور یہ حدود کیا ہے، حضرت نے اس کی چند مثالیں دیں. نمبر ایک مثال کہ عبادت کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن ہماری عبادت کی وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی. اب قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، گھر میں بیوی بچے سو رہے ہیں اور بڑی آواز سے تلاوت کر رہا ہے. اب یہ شخص عبادت تو کر رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے حدود کو اس نے توڑ دیا. اسی طرح والدین کی اطاعت کا حکم ہے، ان کی فرما برداری کا حکم ہے، لیکن حضرت شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ لیکن اگر وہ والدین کی فرما برداری میں اور ان کے حقوق میں بیوی بچوں کے حقوق تو نہیں توڑ رہا. اسی لیے علماء کے پاس آتے ہیں، اللہ والوں کے پاس آیا جاتا ہے تاکہ دین کی حدود کا پتہ چل جائے. تو اللہم فقہ فی الدین، اے اللہ حسن بصری کو دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے. دوسری دعا دی وحببہ الی الناس، اور حسن بصری کو لوگوں میں محبوب بنا دیجئے. حضرت والا نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو دین کا علم بھی ہے، دین کی سمجھ بھی ہے، درد دل بھی ہے، زبان ترجمان درد دل بھی ہے، لیکن لوگ اس سے محبت نہیں رکھتے، اس کے پاس آتے نہیں ہیں. تو فرمایا دین کی بات کیا دیواروں کو سنائے گا. ایک آدمی ہے جو میڈیا کے ذریعے، اخباروں کے ذریعے، اشتہاروں کے ذریعے لوگوں میں مشہور تو بہت ہیں، لوگوں میں محبوب تو بہت ہیں، لیکن اس کے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے. فرمایا ایسا شخص بدعت پھیلائے گا. تو دو نعمتیں ہو گئیں، دین کی سمجھ بھی ہو اور لوگوں میں محبوب بھی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص سے کام لیتے ہیں. تو یہ حضرت والا کا جو تو حضرت والد صاحب کے لیے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت تو ڈالی ہوئی ہے، اور زیادہ لوگوں کے دلوں میں محبت ہو. اور جو حضرت والد صاحب جو دعا مانگتے ہیں ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھتے ہیں یا جامع ہو، اور دعا پڑھ کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مشرق مغرب شمال جنوب میں جن روحوں کو مجھ سے مناسبت ہو یا مجھے وہاں پہنچا دیجئے یا ان کو میرے پاس بھیج دیجئے، اور جن کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے ان کو وہاں بھیج دیں جہاں پر ان کو مناسبت ہو. حضرت والا کی یہ دعا ہے. حضرت والا نے فرمایا ایسی دعا بھی کم لوگ مانگتے ہیں کہ اے اللہ جن کو مجھ سے مناسبت نہیں ہے ان کو وہاں پہنچا دیجئے جہاں ان کو مناسبت ہے. فرمایا کہ مناسبت نہیں ہے. ساری زندگی حضرت والا ایک شعر پڑھتے تھے کہ عمر پر ناؤ پہ بیٹھا آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا, عمر پر ناؤ پر بیٹھے رہے مگر ساحل نہ ملا. ناؤ یعنی کشتی. کیا مطلب کہ شیخ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, ایک گاڑی ہے ARD 258, جن صاحب کی وہ غلط کھڑی ہے وہاں سے ہٹا دیں, ARD 258. تو فرمایا حضرت والا نے کہ آنکھ سے آنکھ ملی دل سے مگر دل نہ ملا. شیخ کے پاس بیٹھے ہیں, سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدائیں بھی ہیں, ذکر بھی ساتھ ہو رہا ہے, سفر میں بھی ساتھ جایا جا رہا ہے, لیکن مناسبت نہیں ہے. فرمایا آنکھ سے آنکھ تو مل رہی ہے دل سے مگر دل نہیں ملا. اب کیا ہوگا, یہ شخص ساری زندگی, اس شخص کی مثال ہے اس کی کہ ساری زندگی سفر کر رہا ہے لیکن اپنے منزل کو نہیں پہنچے گا. فرمایا اس لیے جس سے مناسبت ہو اس سے تعلق قائم کرنا چاہیے. اور مناسبت کی دلیل یہ ہے کہ جب معلوم کر لیا کہ ہم جس اللہ والے کے پاس جا رہے ہیں, جس سلسلے میں جا رہے ہیں, وہ اہل حق کا سلسلہ ہے یا نہیں ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کے اللہ والے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس کی مجلس میں جو اکثر لوگ بیٹھے ہوں گے ان کا ظاہر بنا ہوا ہوگا. اور باطن کے لیے تو مرتے دم تک محنت ہے, وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. باطن تو مرتے دم تک بنانا ہے. حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے, حضرت والا سے سنی ہوئی. فرمایا کہ یہ مسجد ہے, اس کا ظاہر بن گیا, باطن بھی ہم دیکھ رہے ہیں بنا ہوا ہے, لیکن کیا یہ ہمیشہ اسی طرح ہوگا؟ نہیں, کبھی کئی گھڑی لگ رہی ہے, کبھی پنکھا خراب ہو رہا ہے پنکھا صحیح کیا جا رہا ہے, کبھی لائٹ فیوز ہو گئی لائٹ لگائی جا رہی ہے, کبھی کوئی مسئلہ کبھی مائک کا مسئلہ, یہ چلتا رہے گا. تو ظاہر میں تبدیلی نہیں آئے گی, ظاہر بن گیا انشاءاللہ. اس کے لیے اللہ سے استقامت مانگنی ہے, اور باطن مرتے دم تک بنانا ہے, مرتے دم تک اپنی اصلاح کی فکر رکھنی ہے, مرتے دم تک اپنے اوپر شیخ کا سایہ رکھنا ہے. تو فرمایا کہ اس کے بزرگ کی اللہ والے کی مجلس میں جب آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اکثر لوگوں کا ظاہر بنا ہوا ہے, سنت کے مطابق کپڑے شلوار قمیض پہنے ہوئے ہیں, سر پر ٹوپی یا امامہ ہے, داڑھی ہے, ٹخنے سے شلوار اوپر ہے, یہ ظاہر بنا ہوا ہے. فرمایا چند لوگ اگر نہیں ہے ایسا تو اس کا اس اللہ والے کی ولایت پر کوئی فرق نہیں ہے. تو فرمایا اکثر لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کا ظاہر بنا ہوا ہوگا. ابھی اسی مجلس میں آپ دیکھ لیں, اور جمعرات کی مجلس میں جمعے کے بیان میں آپ دیکھیں گے 90-85% لوگوں کے الحمدللہ ظاہر بنا ہوا ہے. ایک جاننے والے آئے حضرت والد صاحب کے مجلس میں, جب مجلس ختم ہوئی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ سوائے میرے سب کی داڑھی ہے. حضرت والا کے ایک ڈرائیور تھے, کسی نے بعد میں حضرت والا کو بتایا, حضرت والا آپ کو بتایا میں نے داڑھی کیسے رکھی, یا کسی اور کو بتایا؟ کہا بتلاؤ. کہا جب میں نے نماز پڑھی تو اس دن میں درمیانی صف میں تھا, حضرت والا کی مسجد گلشن میں, مسجد اشرف میں. کہا جب میں نے دائیں طرف سلام پھیرا تو ظاہری بات اندازہ تو ہو جاتا ہے, نظر تو آ جاتا ہے کہ حضرت سب داڑھی والے. جب بائیں طرف میں نے سلام پھیرا تو دیکھا کہ سب داڑھی والے. میری ہمت ہو گئی, میں نے داڑھی کا ارادہ کر لیا. ایک ابھی واقعہ پڑھا کہ ایک صاحب اللہ والے تھے, ان کی مجلس میں ان کے دوست آتے تھے لیکن زیادہ گہرا تعلق نہیں تھا, بس آنا جانا لگا رہتا تھا. ایک دن وہ اپنے اس بزرگ سے, اپنے شیخ سے ملے, سلام کیا تو ان جو مرید تھے, وہ جو صاحب تھے جن کی داڑھی نہیں تھی, انہوں نے ان کو ایسا لگا کہ جیسے شیخ نے مجھے پہچانا نہیں ہے. ملاقات سے ایسا ان کو محسوس ہوا. کہا حضرت آپ نے مجھے پہچانا نہیں. تو ہدایت کا ایک وقت ہوتا ہے, کبھی کبھار پورا دن بارش ہو جائے لیکن موتی پیدا نہیں ہوتا, کبھی حضرت والا فرماتے ایک قطرہ گرتا ہے بارش کا, اللہ تعالیٰ سی کو حکم دیتے ہیں اپنا منہ کھول دے, وہ منہ کھول دیتی ہے, بارش کا قطرہ اندر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ سی کو حکم دیتے ہیں بند ہو جا,
وہ بند ہو جاتی ہے, لاکھوں کروڑوں روپے کا موتی بن جاتا ہے. تو فرمایا کبھی کبھار گھنٹوں کی تقریر میں اثر نہیں ہوتا, کبھی ایک جملے میں اثر ہو جاتا ہے, ایک نصیحت میں اثر ہو جاتا ہے. تو ان اللہ والے کے زبان میں بے اختیار یہ جملہ آیا کہ دوست تجھے اس بات کی تو فکر ہے کہ میرے شیخ نے مجھے پہچانا نہیں, لیکن تجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ قیامت کی جنگ تیری ڈاڑی نہیں ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے نہیں پہچانیں گے. بس یہ بات دل میں آنی تھی, وہ زارو قطار رونے لگے اور فوراً کا حضرت بس میں نے ارادہ کر لیا, یہ بات میرے دل کو لگ گئی کیونکہ ایک مرتبہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا ہے. میرے چچا حضرت ڈاکٹر شفقت صاحب جو حضرت والا کے خلیفہ ہیں دامت برکات تم فرماتے ہیں کہ دو دفعہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص ضرورت پڑے گی. ویسے تو دنیا میں آخرت میں ہر وقت ضرورت ہے, لیکن دو وقت میں خاص طور پہ ضرورت پڑے گی. نمبر ایک کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں, نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پہچان لیں. ہمیں کب ضرورت پڑے گی پہچاننے کی؟ جب قبر میں داخل کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا مر رب کا, تمہارا رب کون ہے, ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, من حاضر رجل, یہ شخص کون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرائی جائے گی اور پوچھا جائے گا یہ شخص کون ہے. ہم کہہ سکتے ہیں کہ ارے اس کا کیا مسئلہ ہے, ان کے جوابات تو قرآن پاک حدیث پاک میں آ چکے ہیں. مر ربو کا, ہم جواب دے دیں گے اللہ. ماں دینوں کا, تمہارا دین کیا ہے, ہم جواب دے دیں گے اسلام. من حاضر رجل, یہ شخص کون ہے, اس کا جواب تو پیارے نبی نے بتا دیا. کس کے ہم کہہ دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں, دنیا میں ہی ہم نے دیکھا ہوگا کہ اسکول میں, یونیورسٹی میں, مدرسے میں, جہاں ہم نے پڑھا کہ بعض مرتبہ ایک چیز یاد کر لی رات کو یا صبح میں, اچھے طریقے سے یاد کی, لیکن جب پرچہ دینے کا وقت آتا ہے وہ چیز یاد ہی نہیں آتی, وہ چیز ذہن سے نکل جاتی ہے. تو یہ چیزیں اس شخص کو یاد آئیں گی جو اسلام کے طریقے پر چلا, جو اللہ تعالیٰ کی باتوں پر چلا, اور جس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا. یہ جملہ نہیں کہے گا ارے سنت ہی تو ہے, فرض تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے, سنت موقع تو نہیں ہے, غیر موقع ہے. تو فرمایا ایسے شخص نے اپنے عمل کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کم سمجھا ہے. حضرت شیخ حضرت مولانا یوسف الجہنی صاحب شہید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے, آپ کے مسائل اور ان کا حل میں لکھا ہوا ہے, فرمایا کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں جو اسلامی معاشرے میں جو سنتیں ہیں ان کو باقی رکھا جائے, اور جن سنتوں پہ عمل نہیں ہو رہا ان کو زندہ کیا جائے. ہم ایسا نہیں کرتے, بلکہ جو بچی کچی, حضرت کے الفاظ ہیں, فرمایا جو بچی کچی سنتیں باقی رہ گئی ہیں ان کو بھی مٹانے کے در پہ لگے ہوئے ہیں. ارے فرض تو نہیں ہے, واجب تو نہیں ہے, سنت موقع تو نہیں ہے, غیر موقع ہے نا, نہیں کیا تو گناہ تو نہیں ملے گا, کر لیا تو ثواب مل جائے گا. معاشرہ کیا ہے, ہمارا فلاں ہم سے ناراض ہو جائے گا فلاں. تو فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں مٹ چکی ہیں ان کو زندہ کیا جائے, یہ نہیں کہ چلے جائے کہ کچھ سنتیں جو باقی ہیں ان کو بھی ختم کرنے کی فکر میں ہم لگ جائیں. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں ان کو پتا چلیں گی اس وقت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا, وہ پہچانے گا ارے یہ کیا سوال کرتے ہو. جن کی اپنی پوری زندگی میں نے اپنے معاشرے کا مذاق برداشت کیا, دوستوں کا مذاق برداشت کیا, رشتہ داروں کا, پڑوسیوں کا مذاق برداشت کیا, لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی میں نہیں چھوڑا, میں کیا نہیں پہچانوں گا, یہ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ نہیں کہ ساری زندگی, تو حضرت والا طائب صاحب دامت برکاتہم کا شعر ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کی بخشش کے لیے روئیں, اور امت ہے کہ حسس کی جیتی ہے گناہوں میں. حضرت والے صاحب فرماتے ہیں کوئی کہے کہ ہم تو گناہ نہیں کرتے, ہم تو ہنستے نہیں ہیں گناہ کے بعد, ہمیں تو کبھی کبھار رونا بھی آتا ہے. تو فرمایا کہ گناہ کر کے توبہ نہ کرنا یہ ہنسنا ہی تو ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ضرورت پڑے گی کہ ہم پہچان لیں قبر میں, اور پھر میدان محشر میں, حوض کوثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پہچانیں گے نہیں پہچانیں گے. میں اپنے آپ میں غور کروں کہ سر سے لے کر پاؤں تک میں کس کی سنت پہ عمل کر رہا ہوں, جس کی وجہ سے مجھے کچھ امید ہو جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پہچان لیں گے. سر کے بال, پھر مونچھیں, پھر داڑھی, پھر کپڑا, پھر کپڑا شریعت کے مطابق ہے یا نہیں ہے, جس باتوں کا شریعت نے حکم دیا ہے اس طریقے پر ہے یا نہیں ہے. تو ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیں, یہ بھی ہوگا سنتوں کی برکت کی وجہ سے, اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہمیں پہچان لیں, اور یہ بھی ہوگا سنتوں کی وجہ سے. سنتوں پر عمل کرتے جائیں گے پیارے نبی سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملے گی اور آخرت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو پہچان لیں گے. ورنہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچانیں گے؟ روایتوں میں آتا ہے کہ حوض کوثر پہ کچھ لوگ آئیں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حوض کوثر کا پانی پینے کے لیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی آگے بڑھائیں گے تو فرشتے روک دیں گے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی مت دیجیے, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بگاڑ پیدا کر لیا, جس بات کا حضور نے حکم دیا اس کو تبدیل کر دیا. تو میرے دوستوں اور ساتھیوں, وہ کیا جملہ فرمایا کہ میرے دوست تجھے اس بات کی تو فکر ہے کہ میں نے تجھے پہچانا نہیں, لیکن تجھے یہ فکر نہیں ہے کہ تیرا جو حلیہ ہے بغیر داڑھی کا, اس کی وجہ سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں پہچانیں گے یا نہیں پہچانیں گے. اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ اثر زبان میں ہوتا ہے, نصیحت اثر کرتی ہے, لیکن بعض مرتبہ ایسی وہ لگتی ہے کہ دل کو اثر کر جاتی ہے. ایک جگہ جمعے کے لیے جانا ہوتا تھا تو وہاں کی جو مسجد کے کمیٹی کے جو صدر تھے, ایک دفعہ ان کے بیٹے ملے اور اب دیکھیے کس بات سے اللہ تعالیٰ کس کو کیا نصیحت عطا فرماتے ہیں. فرمایا کہ تم کو پتا ہے کہ میں نے داڑھی کیسے رکھی؟ میں نے کہا نہیں, مجھے تو نہیں. اب ذہن میں یہ تھا کہ شاید اس نے یہ حدیث سن لی ہوگی, شاید یہ بات سن لی ہوگی, شاید یہ بات سنی ہوگی. اس نے بتایا کہ میں نے ایک تم نے واقعہ سنایا تھا, وہ واقعہ سننے سے مجھے ہدایت مل گئی, میں نے داڑھی رکھنے کی ہمت ہو گئی. میں نے کہا کون سا واقعہ؟ کہا کہ تم نے واقعہ سنایا جو حضرت والد صاحب واقعہ سناتے رہتے ہیں کہ ایک شخص ایک استاد کے پاس آتا تھا اور وہ استاد ان کو اشعار سناتا تھا, اشعار سکھاتا تھا, اور جب وہ کوئی شعر لکھتا تو استاد کہتا کہ یہ شعر 10,000 روپے کا ہے, یہ 50,000 روپے کا ہے, یہ 1,00,000 روپے کا شعر ہے. وہ خوش ہوتا تھا. ایک دفعہ والدہ نے کہا بیٹا تو اتنا بڑا ہو گیا ہے, کچھ کماتا نہیں, کچھ ہنر نہیں سیکھا تو نے, کیا تو کرے؟ کہا اما میں نے جو ہنر سیکھا ہے وہ بڑے بڑے ہنروں سے آگے ہے. کہا بیٹا اچھا تیرا کا اگر اتنا ہی ہنر ہے تو کچھ سامان لے آؤ. اب وہ گیا کسی حضرت والد صاحب, ہنس کے فرماتے ہیں اس زمانے میں جب حضرت تانوی نے بیان کیا تب یہ معاملہ نہیں تھا, اب سمجھانے کے لیے فرمایا کہ سپر مارکیٹ میں چلا گیا, اب پورے مہینے کا سامان لے رہا ہے کہ یہ دے دو یہ دے دو یہ دے دو. وہ دکاندار بھی خوش. جب پورا سامان بن گیا, بل بن گیا, کہا کتنے پیسے ہوئے؟ تو اس نے کہا کہ 48,000 روپے ہو گئے آپ کے. کہا اچھا, کہا میرا ایک شعر سنو گے؟ تو دکان والے نے کہا ہاں سناؤ, اتنی بڑی پارٹی ہے اسے نخرے بھی برداشت کرتے ہیں. کہا سناؤ. جب اس نے شعر سنایا کہا کیسا ہے؟ کہا بڑا زبردست, دوبارہ سناؤ. دوسری دفعہ سنایا, تیسری دفعہ سنایا. تو دکاندار نے کہا حضرت سب باتیں آپ کی ٹھیک ہیں, شعر بھی اچھا ہے, میرے مجھے پیسے دیجئے, دوسرے لوگ بھی ہیں. کہا میں کون سے پیسے دوں؟ 2,000 تم واپس کرو. کہا میں کون سے پیسے دوں؟ 2,000 تم واپس کرو. کہا پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کہا ارے بھائی میں نے آپ کو 50,000 روپے کا شعر سنایا ہے اور 48,000 روپے کا سامان ہے, تو 2,000 آپ دیں گے یا میں دوں گا؟ اب تو دکاندار نے غصے میں مارا بھگایا اس کو. ہوتا ہوا استاد کے پاس آیا اور کہا کہ حضرت معافی کے ساتھ آپ نے میری پوری زندگی برباد کر دی. کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا آپ مجھے اشعار سکھاتے تھے, کہتے یہ اتنے کا شعر ہے, یہ اتنے کا شعر ہے, آج پیسے تو کیا ملتے, مجھے ڈنڈے لگنے والے تھے, سامان تو 1 روپے کا نہیں ملا. کہا بیوقوف تو گیا کہاں تھا, چل میرے ساتھ. حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں نواب کے پاس لے گیا اور کہا اب اپنے شعر سناؤ. اب جو اس نوجوان نے شعر پڑھنا شروع کیے ہیں, نواب داد دے رہا ہے, سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدایں بلند ہو رہی ہیں, بہت خوش ہوا. آخر میں نقد الگ دیا, کپڑے الگ دیے, ایک گاؤں اس کے نام لکھ دیا. اب وہ نوجوان پریشان, یہ معاملہ کیا ہے؟ کہا بیٹا جس منڈی میں آپ گئے تھے وہ ان اشعار کی منڈی نہیں تھی, تو ان اشعار کی منڈی یہ نواب کا دربار ہے, آپ کو یہاں آنا چاہیے تھا. وہ سمجھ گیا اور استاد کو کہنے لگا جزاک اللہ کے چشمہ باز کر دی, جزاک اللہ آپ نے میری آنکھیں کھول دی, ورنہ میں تو ساری عمر وہاں برباد کرتا. حضرت حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں اسی طرح ہماری جو نیکیوں کی جو منڈی ہے وہ دنیا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نماز پڑھی, ہمیں دنیا میں لوگ مولانا کہیں, حضرت کہیں, ہمیں آگے دعوتیں دیں, ہمیں آگے کریں, ہم دیندار بن جائیں گے, گناہ سے بچیں گے, تو ہمیں یہ ملے گا. جب وہ چیزیں ملتی نہیں ہیں اور الٹا لوگ مذاق اڑاتے ہیں, ہنستے ہیں, طنز کرتے ہیں, تو پریشان ہوتے ہیں. ارے اس کی منڈی نہیں ہے, اس کی منڈی آخرت ہے. تو اس نوجوان نے نصیحت یہ حاصل کی کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو مجھے دنیا میں کوئی اس سے کوئی وہ نہیں ملے گا, اس کی منڈی آخرت ہے. تو اللہ تعالیٰ کس طرح اس کی بات میں اثر ڈال دیتے ہیں. تو حضرت والا کا جو شعر ہے, حضرت والا کی جو آواز ہے دین میں, اس نے اخلاق کی اہمیت اس میں سے پڑھ کر سناتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو حضرت والا کے درد دل میں سے مالا مالا مال فرمائے، درد دل عطا فرمائے، اور حضرت والا کی جو تڑپ تھی کہ میرا ایک ایک ساتھی اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ جائے، فرمایا صرف ولایت کافی نہیں ہے بلکہ بہت بڑی نعمت ہے، کافی نہیں ہے، اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچ جائے، یہ حضرت والا کی تمنا تھی. اور فرماتے تھے کہ اگر مرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ میں اولیاء صدیقین کی آخری سرحد سے صرف ایک بالش پیچھے رہ گیا تھا، تو فرمایا اس وقت روتے روتے اگر خون کے آنسو بھی آ جائیں گے تو یہ وقت واپس نہیں آئے گا، یہ وقت واپس نہیں آئے گا. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت میں ایک شخص موجود ہے، جنت میں ایک شخص موجود ہے، مشہور حدیث ہے، اچانک بہت پیاری خوشبو اس کو آتی ہے، پوچھتا ہے کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس چیز کی خوشبو ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ اس شخص کی کروٹ بدلنے کی خوشبو ہے جس نے دنیا میں تجھ سے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا. یہ اس شخص کی خوشبو ہے، اس شخص کی کروٹ بدلنے کی خوشبو ہے جس نے دنیا میں تجھ سے ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہا تھا. فرمایا کہ حضرت والا نے فرماتے تھے کمالے میری جاں کمالے، یہ کمانے کے دن ہیں، کمالے میری جاں کمالے، یہ کمالے کے دن ہیں. اور حضرت والا مشکات کی شرح مرکات میں ایک حدیث شریف لکھی ہے کہ قیامت کے دن اہل جنت کو جنت میں جانے کے بعد ان لمحات پر حسرت اور افسوس ہوگا جو لمحات انہوں نے اللہ تعالیٰ سے غفلت میں گزارے ہیں. حضرت والا فرماتے تھے کہ گناہ میں نہیں گزارے، غفلت میں گزارے ہیں، ان لمحات پر اس کو حسرت اور افسوس ہوگا کہ میں نے یہ اپنی زندگی کہاں برباد کر دی، کہاں میں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر گناہوں میں زندگی برباد کر دی. فرمایا کہ گناہ نہیں چھوٹتے، فائدہ نہیں ہو رہا، تو کم از کم روزانہ حضور سونے سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو یاد کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون طائف کے میدان میں جو بہا، غزوہ احد میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون بہا، ان غزوات کو یاد کر لیا جائے اور اپنے دل سے سودا کیا جائے کہ اگر مجھے گناہ کی دل کرتا ہے، داڑھی مڈانے کا دل کرتا ہے، غیر شرعی تقریبات میں جانے کا دل کرتا ہے، فلمیں ڈرامے گانے یوٹیوب وغیرہ کی ویڈیو دیکھنے کا دل کرتا ہے، تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کو مبارک کو یاد کر لیا جائے. سچا امتی تو وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف آنسوؤں کو ہی یاد کر لے کہ پیارے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو میری امت کی بخشش کے لیے روئے، اور امت ہے کہ حسرت کی جیتی ہے گناہوں میں. تو سچا امتی تو وہ ہے، وفادار امتی تو وہ ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف آنسوؤں کو ہی یاد کر لے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنا روئے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میں زندگی میں بھی روؤں گا اپنی امت کے لیے، قبر میں بھی روؤں گا، اور جب مجھ کو دوبارہ اٹھایا جائے گا محشر میں تب بھی میں روؤں گا، اور یارب امتی کی صدا لگاتا رہوں گا، تمام انبیاء کی صدا ہوگی یارب نفسی، اے میرے رب، میرا نفس، میری اپنی ذات، ہر ایک کو اپنی فکر لگی ہوئی ہوگی، وہ وقت ہی ایسا ہوگا. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی اپنی امت کی فکر ہوگی. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان قریب آپ کو وہ چیز عطا فرمائیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. سوچئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کو وہ کچھ عطا فرمائیں گے جس سے آپ راضی ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو مانگتے اللہ عطا فرماتے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو قیامت کے لیے مؤخر کر دیا. اور ہمارے استاد نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک اپنی امت کے ایک ایک آدمی کو جنت میں نہ لے جاؤں. جو لوگ ایمان لانے والے ہوں گے ان میں سے ایک ایک آدمی کو جب تک جنت میں نہ لے جاؤں تب تک میں راضی ہی نہیں ہوں گا. دیکھیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضا کو کس پر رکھا؟ ہم امت پر رکھا. تو حضرت والا کا جو واعظ ہے، مومن کامل کی شان، اللہ تعالی جل شانہ نے مومن کامل کی ایک شان جملہ خبریہ سے بیان فرمائی ہے کہ کون لوگ مومن کامل ہیں، جنہوں نے اللہ تعالی کی عظمتوں کو پہچان لیا اور اللہ پاک کے نام کی لذتوں کو چکھ لیا اور قرب خداوندی سے ان کی روح مشرف ہوئی، تو ان میں ایک خاص علامت پیدا ہوتی ہے جس کی خبر اللہ پاک جملہ خبریہ سے دے رہے ہیں. یہ حکم نہیں ہے، مومن کامل دنیا میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے. حضرت والا فرماتے تھے, غالباً اس کتاب میں بھی آ جائے گا, کہ ہر چیز سے محبت رکھنا جائز ہے, مال سے, اولاد سے, بیوی سے, خاندان سے, کاروبار سے, رشتے داریوں سے, ہر چیز سے محبت رکھنا جائز ہے, لیکن اشد محبت, شدید محبت نہیں, اشد محبت, سب سے زیادہ محبت اللہ تعالیٰ سے رکھے گا. فرمایا جب اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت ہوگی تو جب اللہ تعالیٰ اور رشتے داروں کا مقابلہ ہوگا, مقابلہ یعنی کہ ایک طرف رشتے دار کہتے ہیں کہ یہ گناہ, اس گناہ میں شریک ہو جاؤ, دوست کہتے ہیں اس گناہ میں شریک ہو جاؤ, بیوی بچے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے گناہ کی چیز لے آؤ, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں. اب دیکھا جائے گا کہ یہ شدید محبت اللہ, اشد محبت اللہ تعالیٰ سے ہے یا بیوی بچوں سے ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی مان لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے اشد محبت ہے, اور اگر بیوی بچوں کی مان لی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیوی بچوں سے اشد محبت ہے. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں یہ الیکشن پورا دن چلتا رہتا ہے, نماز کے وقت میں, زکوٰۃ کے وقت میں, حج فرض ہو گیا اس کے وقت میں, قربانی کے وقت میں, نمازوں کے وقت میں, گناہ بھی سامنے آ گیا اس وقت, ہر وقت یہ الیکشن چلتا رہتا ہے کہ اللہ سے زیادہ محبت ہے یا رشتے داروں سے, گناہوں سے زیادہ محبت ہے. حکم نہیں دیا کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کریں. اللہ تعالیٰ نے یہ علم عظیم حضرت والا فرما رہے ہیں مجھے عطا فرمایا ہے جو کتابوں میں میں نے کہیں نہیں دیکھا, کہ اللہ پاک نے ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم لوگ ہم سے ساری کائنات سے زیادہ محبت کرو. اس جملہ خبریہ کے نزول میں یہ راز ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے کمال و جمال اور اپنی تمام شان جذب اور اپنی ذات و صفات کا یقین کے ساتھ علم ہے کہ جو مجھے پہچان لے گا, جس کی جان اور جس کا قلب ہمارے نام کی لذت سے آشنا ہوگا, تو اس کے دل میں خود بخود ہماری محبت سب سے زیادہ ہو جائے گی. حضرت والا فرما رہے ہیں یہ بات سمجھانے کے لیے دنیا کی مثال دیتا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ کوئی عورت کم حسین ہو, آنکھ کی کانی ہو یا کان کی بہری ہو, زبان کی گونگی ہو, ہاتھ کی لولی ہو یا پاؤں کی لنگڑی ہو, تو اس کو خود احساس ہوگا کہ میرے ساتھ کسی کو محبت نہیں ہوگی, لہذا وہ شادی سے پہلے ہی کہے گی اس شرط پر نکاح کریں گے کہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنا. بولیے شرط لگائے گی یا نہیں, کیونکہ اسے احساس کمتری ہوگا, اپنے عیوب اور نقص کا احساس ہوگا, ہم چاہے جانے کے قابل نہیں ہیں, تو پہلے ہی یہ شرط کرے گی کہ دیکھو ہم سے محبت کرنا اور دوسری عورتوں سے محبت نہ کرنا. لیکن اگر اخبار یا ریڈیو اعلان کر دے کہ آج حسن میں پورے عالم میں اول نمبر آنے والی لسٹڈ کی سڑک سے گزرے گی, تو کتنے لوگ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جائیں گے کہ دیکھیں اس کا حسن کیسا ہوگا. لیکن جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں وہی بچیں گے, تو کیا اس کو اعلان کرنا پڑتا ہے کہ لوگوں مجھے دیکھو, یا جو بدنظری کے مریض ہیں وہ خود اسے دیکھیں گے. اس لیے علامہ آلوسی نے سورہ یوسف کی تفسیر میں فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے حسین بیٹا کیا ہو تو اس کے حسن کا شکریہ کیا ہے کہ اپنے حسن کے خالق کو ناراض نہ کرے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو. اللہ یشوہ حسنو بماسیت اللہ تعالیٰ شانو روح المانی, اپنی خوبصورتی کو اللہ کی معصیت میں استعمال نہ کرے. خوبصورتی کلی مشکک ہے, کلی مشکک اس کلی کو کہتے ہیں جس میں بہت سے درجات ہوں, جیسے کوئی زیادہ حسین ہے, کوئی اس سے کم ہے. پس جس درجے میں بھی حسن ہو اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کرنا حسن کا شکریہ ہے. حدیث شریف میں جب آئینہ دیکھے اور اپنی آنکھوں کو پرکشش پائے, خمار آلود مثل ہرن کی آنکھوں کے تعین الزبی, یا کوئی اور حسن کی بات ہو, تو ہر مومن کو یہ دعا پڑھنی چاہیے, اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی. کوئی کہے کہ میں تو حسین نہیں ہوں, حضرت والا سے غالب نے سنا فرمایا کہ قرآن پاک میں وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سب سے حسین پیدا کیا ہے, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام چیزوں سے حسین پیدا کیا ہے. اس لیے ایک واقعہ ہے کہ ایک غالباً ہارون رشید تھے یا کوئی اور بادشاہ تھے, ان کی اہلیہ آئینے میں اپنی شکل دیکھ رہی تھی ملکہ, تو جب بادشاہ نے ایک دو آوازیں دی تو جواب ہی نہیں ملا کچھ. بادشاہ بھی بادشاہ تھا, دماغ تو ایسا ہوتا ہے, تو فوراً کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ حسین نہیں ہے تو تجھ کو طلاق ہے. اگر تو چاند سے زیادہ, ایک تو یہ جملہ لوگ مذاق مذاق میں بول دیتے ہیں, پھر کہتے ہیں مولانا ہمیں پتا نہیں چلا, پھر دھاڑے مار مار کر ایک معاملہ آیا ہمارے دارالافتاء میں. آج کل لوگ اپنے بچوں کی شادیاں تو کر دیتے ہیں, سب اخلاق کی باتیں, خاندان کی باتیں سب سمجھا دیتے ہیں, لیکن اپنی اولاد کو طلاق کے مسائل نہیں سمجھاتے ہیں. کیونکہ پھر ہوتے ہیں آئے دن کتنے لوگ تو ایسے جو پوچھتے ہی نہیں ہیں, ان کی تو بات ہی نہیں کی جا رہی جو پوچھتے نہیں ہیں. یہ ان لوگوں کی باتیں آ رہی ہیں جو پوچھتے ہیں, ایسے ایسے واقعات پہ دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں دارالافتاء میں, مفتی صاحب بچا لیجئے, میری والدہ دل کی مریضہ ہیں, ان کا دل کمزور ہے. ایسے واقعات تک آئے ہیں کہ نکاح ہوا ہے رخصتی بھی نہیں ہوئی طلاق دے دی. ایسے کہ مذاق اب دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں کہ دو مہینے بعد ایک مہینے بعد ولیمہ ہیں, کپڑے بن گئے ہیں, شادی کارڈ چھپ گئے ہیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اللہ کے لیے بچا لیجئے. مفتی کون ہوتا ہے بچانے والا, یہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اب دھاڑے مار مار کر رو رہے ہیں کہ خاندان میں لڑائیاں الگ ہو رہی ہیں, مسائل معلوم نہیں ہیں, اولاد الگ برباد ہو رہی ہے. کیونکہ اگر اولاد والد کے پاس جاتی ہے تو ماں کی شفقت نہیں ملتی, ماں کے پاس جاتی ہے تو والد کی تربیت نہیں ملتی, اور وہ رو رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ مسائل نہیں معلوم کرتے. شادی کر دیتے ہیں سب چیزیں بتا ہوں گی, سب باتیں معلوم کر لی جائیں گی, لیکن جس چیز سے شادی ختم ہو جاتی ہے وہ پتہ نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثلاثن جدہن جدن وہزلہن جدن النکاح والطلاق والعتاق, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کے تین باتیں ایسی ہیں جو چاہے مذاق میں ہو چاہے جان بوجھ کر ہو, جس طرح بھی ہو وہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں, نکاح, طلاق اور غلام آزاد کرنا. اب تو غلاموں کا دور نہیں ہے, میں نے مذاق میں طلاق دی, میں نے غصے میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے الٹے سیدھے بہانے کریں گے, لیکن مفتیان کرام بہانوں میں تو نہیں آتے, وہ تو شریعت کا حکم بتاتے ہیں. ایسے ایسے سوالات کرتے ہیں کہ خود ہی آدمی پھنس جاتا ہے اور جواب دینا پڑتا ہے. حتیٰ کہ بعض آدمیوں کے آدمی نے جواب لکھتا ہے تو جب وہ گھر والے آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے وہ لڑائی کرنا شروع کر دیں گے, مارنے پہ نہ آ جائیں کہ طلاق نہیں ہوئی ہے, میری نیت یہ نہیں تھی. بھائی ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ نے مسئلہ معلوم نہیں کیا, اب مفتی صاحب کے پاس آ کر رو رہے ہیں. تب وہ باقاعدہ دھاڑے مار مار کر روتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے بچا لیجیے. اب ایک معاملہ آیا, مسائل میں بیان نہیں کروں گا, میں سے بات عرض کرتا ہوں. وہ انہوں نے طلاق دے دی لیکن کسی وجہ سے شرعی مسئلے کی وجہ سے بچت ہو گئی, ایک ہی طلاق ہوئی تھی, تین طلاقیں نہیں ہوئی, ان کی بچت ہو گئی. حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ تم نے فرمایا یہ بچ تو گیا ہے, لیکن اس کا ہمارے عشر مدارس والے مفتی ہیں, لیکن جس شخص کا دماغ اتنا خراب ہے کہ ابھی نکاح ہوا ہے رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے, ابھی سے اس نے معاملہ کیا ہے, کس کو خوب پریشان کرنا ہے. یہ ایک طریقہ ہوتا ہے, مسئلہ تو غلط نہیں بیان کر سکتے. اگر فوراً ہی کہتے ہیں آپ کی طلاق نہیں ہوئی تو ایسا بندہ تو شیر ہو جائے گا کہ جس کو نکاح کبھی بیوی کے ساتھ رہنا بھی شروع نہیں کیا, کوئی بات چیت بھی نہیں ہے, ابھی سے وہ طلاق دے رہا ہے تو اس کو خوب پریشان کیا. آپ کل آئیے گا, پرسوں آئیے گا, آپ کا مسئلہ تھوڑا مشکل ہے, ابھی جواب نہیں دے سکتے. جب ایک ڈیڑھ مہینہ سوا مہینہ گزر گیا, پھر جب بلایا کہ دیکھو یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے, یہ ہے وہ ہے, اور آپ کے بھی ایک طلاق ہوئی, آپ بچ گئے ہو. ایسے ایسے معاملات تو میرے دوستوں ساتھیوں ہارون رشید نے کہہ دیا کہ اگر تو چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے تو تجھے طلاق. اب علماء کرام بیٹھے, ایک کسی کا دھیان نہیں گیا, سب نے کہا کہ حضور امیر المومنین طلاق تو ہو گئی ہے, انسان چاند اتنا خوبصورت اور کوئی عورت کتنی بھی حسین ہو وہ چاند سے زیادہ حسین تو نہیں ہو سکتی. غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یا کوئی اور صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے. اب جو وہ اس کم عمر کے تھے, لوگوں نے کہا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں, بڑے بڑے علماء بتا رہے ہیں طلاق نہیں ہوئی ہے اور طلاق ہو گئی, آپ کہتے ہیں طلاق نہیں ہوئی. کہ ارے بھائی قرآن پاک میں آتا ہے نا, قرآن پاک میں ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, قرآن پاک میں لقد خلقنا القمر نہیں فرمایا کہ ہم نے چاند کو سب سے اچھا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو سب سے زیادہ حسین پیدا کیا ہے. تو لقد خلقنا الانسان, اب سب علماء وجد کر گئے کہ کہاں سب طلاق کا فتویٰ دے رہے تھے, کہاں اس نوجوان کی نظر کہاں چلے گئی. بعض لوگ کہتے ہیں کم عمر کا ہے, کم عمر کو نہیں دیکھنا چاہیے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بہت اہمیت دیتے تھے. ایک مرتبہ بعض بڑے صحابہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ کم عمر کا صحابی ہے اور اب بڑے بڑے صحابہ کے اوپر ان کو فوقیت دیتے ہیں, تک دیکھنا کسی دن میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس نوجوان کو کیسا علم عطا کیا ہے. ایک دن فرمایا بتلاؤ قرآن پاک کی جو سورت ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح اس میں کیا پیغام ہے؟ تو کوئی کسی صحابی نے کہا مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں فتح کا پیغام ہے، کوئی کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد کا پیغام ہے، کسی نے کہا کہ اس آیت میں یہ سورت میں یہ پیغام ہے کہ اسلام میں بہت زیادہ لوگ داخل ہو جائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا کہ بتلائیے اس میں کیا پیغام ہے، فرمایا کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ قرآن پاک کی نازل ہونے کے اعتبار سے آخری سورت ہے. تو سب صحابہ حیران تھا، آپ نے کیسے پتا کیا اس میں؟ کہ دیکھیں اس میں سورت میں یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے کہ لوگ دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں، تب کیا کیجئے؟ فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر اور استغفار کیجئے. فرمایا نبی کا کام یہی ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ داخل ہو جائیں، حضور کا کام پورا ہو گیا. اب اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کیا ہے کہ اب ہم آپ کو اپنی طرف بلانے والے ہیں. تو میرے دوستوں نوجوان نے کیا بات بتلائی؟ تو معلوم ہوا کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے حسین پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے بہت حسین پیدا کیا ہے، لیکن انسان خود احساس کمتری میں مبتلا ہے کہ میں کالا ہوں، میں میرا رنگ ایسا ہے، میرے بولنے کا انداز ایسا ہے، اور پھر لوگ اس کا مذاق بھی اڑاتے ہیں. حضرت والا فرماتے ہیں کہ مولانا رومی فرماتے ہیں چند برتن مٹی کے ایک ساتھ رکھے ہوئے تھے، ایک برتن تھوڑا ٹیڑھا بنا ہوا تھا تو دوسرے برتن اس پہ ہنسنے لگے، تو مولانا رومی فرماتے ہیں میں ان کو جواب دیتا ہوں کہ تم مجھ پہ کیوں ہنس رہے ہو، کمہار پہ ہنسو جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو فرمایا اسی طرح اگر کوئی کسی انسان پہ ہنستا ہے تو وہ اس پر نہیں ہنستا، وہ اللہ تعالیٰ پر نعوذ باللہ ہنستا ہے کہ آپ نے اس کو ایسا پیدا کیا ہے. تو فرمایا حضرت والا نے اللہم انت حس اللہ اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ آپ نے مجھے حسین پیدا فرمایا ہے تو میرے اخلاق بھی اچھے فرما دیجئے، شکل تو بہت حسین ہو اور اخلاق بالکل خراب ہوں. جیسے کسی کی بیوی کو بیوٹی پارلر نے میک اپ نے خوب حسین بنا دیا، شکل سنوارنے میں کمال کر دیا، ہزاروں پاؤنڈ سجانے میں خرچ ہو گئے، مگر رات 12 بجے جب شوہر پہلی بار ملاقات کے لیے آیا تو اس وقت اس نے پہلی ہی ملاقات میں کہا کہ یو آر ویری ویری بلڈی فول، تو کیا شوہر کو مزہ آئے گا؟ کہے گا تیری شکل و صورت تو ایسی پرکشش ہے مگر سیرت اور عادت ایسی خراب ہے، ایسی کڑوی بولی بولتی ہے، صورت اور سیرت میں اس قدر بوجھ ہے، اتنا فرق ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو یہ دعا سکھائی، جب آئینہ دیکھو تو یہ دعا پڑھو اللہم انت حسنت خلقی، کہ آپ نے اوپر انت نہیں لکھا ہوگا، اوپر انت نہیں لکھا ہوگا، آپ نے ہمیں بہت حسین پیدا فرمایا، کیونکہ ہر ایک میں کچھ نہ کچھ تو حسن ہوتا ہے، فحسن خلقی، بس آپ میرے اخلاق بھی اچھے فرما دیجئے. کیونکہ اگر یہ دعا سے خوبصورت جن کو اللہ نے بنایا ہے ان کے لیے ہوتی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کو عام نہ کرتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ دعا سکھائی کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، بس آپ میرے اخلاق بھی اچھے فرما دیجئے، ایسا نہ ہو ہماری شکل تو بہت اچھی ہو، اخلاق کڑوے ہوں کہ ہر ایک سے لڑائی ہو رہی ہے، غصہ و غضب ہے، بے وفائی ہو رہی ہے، اپنی بیوی سے لڑ رہا ہے، استادوں سے لڑ رہا ہے، شیخ سے بھی بدتمیزی کر رہا ہے، محلے والوں سے بھی جھگڑے کر رہا ہے، ہر ایک سے لڑ رہا ہے. تو سب لوگ یہی کہیں گے بھائی شکل تو بہت اچھی ہے مگر اس کی عادتیں ایسی ہیں جیسے کریلے پر سونے اور چاندی کا ورق لگا دیں اور عود کا عطر بھی لگا لیں، اب جو کریلا سونگے گا اور سونے چاندی کا چمچم ورق دیکھے گا تو کہے گا واہ واہ کتنا حسین کریلا ہے، لیکن جب کھائے گا تو کہے گا کاش اس میں تھوڑا سا گڑ ملا دیتے، کریلا جب پکاتے ہیں اس میں تھوڑا سا گڑ ملا دیتے ہیں، خاص کر نیم چڑھے کریلے کو، اگر کریلے کی بیل کو نیم کے درخت پر چڑھا دو تو اس کی کڑواہٹ اور بڑھ جاتی ہے. اللہم انت حسنت خلقی، آپ نے ہمارے خلق اور تخلیق کو یعنی صورت کو حسین بنایا، یہ اعتراف شکر کے درجے میں آپ کا احسان ہے، لیکن ساتھ ساتھ حسن خلقی میرے اخلاق بھی اچھے فرما دیجئے. ابھی مجلس کا وقت باقی ہے، درس قرآن جیسا کہ سب کو پتا ہے کہ حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے یہاں روزانہ ہر اتوار کو بعض ظہر درس قرآن ہوتا ہے، تو قرآن کی جو ذمہ داری ہے یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میرا جو معمول ہے تھوڑا سا پھر آخری دفعہ دوبارہ ایک دفعہ کوئی غلطی نہ رہ جائے، کوئی بات ذہن نہ جائے، تو مجلس ابھی جاری ہے. حضرت والا حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خادم، خادم خاص اور حضرت کے خلیفہ حضرت مفتی انوار صاحب دامت برکاتہم کچھ باتیں ابھی مزید بیان فرمائیں گے. تو انشاءاللہ مجلس جاری ہے، ظہر کے بعد انشاءاللہ درس قرآن ہوگا انشاءاللہ.
الحمد للہ وکفا وصلاۃ وسلم علی عبدہ المصطفیٰ اما بعد. حضرت مفتی فرحان صاحب دامت برکاتہم کے حکم پر دوبارہ حاضر ہوا. میرے بھائیو دوستو، جیسے عرض کیا تھا کہ اللہ والوں کی محبت بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی. اللہ تعالیٰ فرماتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، جو کسی بندے سے اللہ کے لیے محبت کرے تو قیامت کے دن عرش کا سایہ ان کو ملے گا. اور فرمائی یہ للہ کی قید ہے کہ اللہ کے لیے وہ محبت ہو. تو حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمائی جو شیخ سے محبت ہوتی ہے وہ للہ ہی ہوتی ہے، کیونکہ شیخ کبھی ڈانٹ دیتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، کبھی کیا کرتا ہے، لیکن مرید پھر بھی شیخ سے چپکا ہوا ہوتا ہے. تو فرمائی یہ للہ ہی محبت ہوتی ہے. تو فرمائی اس پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دلائیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا میرے بھائی اور دوستو کہ حضرت والا دامت برکاتہم نے اس دن فرمایا کہ میں ایسا طریقہ بتاؤں گا کہ گناہ چھوڑنا جو ہے نا وہ خود نہیں، یعنی گناہ چھوڑنا نہیں پڑیں گے بتکلف، بلکہ خود بخود انسان جو ہے نا گناہ چھوڑے گا. فرمایا ایسا طریقہ میں بتاؤں گا. پھر فرمایا کہ یہ کیسے ہوگا؟ تو حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے 10 لاکھ کی رشوت لے کر اور جو ہے نا کہ ایک پل سے نیچے اتر رہا تھا. اب بائک پہ بیٹھا ہے جو ہے نا، وہ بیٹھا ہے چلا رہا ہے. اب وہ دل میں بہت خوش ہے کہ میں نے 10 لاکھ کی رشوت لی ہے، اب اس پہ نیا گھر بناؤں گا، بائک بھی تبدیل کر کے جو ہے نا اچھی گاڑی لوں گا، یہ کروں گا. اب خیالات جو ہے نا بنا رہا ہے، یہ کروں گا جا رہا ہے. اچانک اسے ایک بہت مخلص دوست بائک پہ اسے آگے ہو کر اس کو اشارہ کیا. اب یہ فوراً وہاں جو ہے نا انہوں نے بائک رکوائی، دوست سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ظالم تم نے تو رشوت نہیں لی ہے، میں آپ کا مخلص دوست ہوں. انہوں نے کہا رشوت تو میں نہیں لیا. کتنا لیا؟ 10 لاکھ. اچھا کپیچی پولیس آ رہی ہے جو رشوت وغیرہ کی چیزوں کی تفتیش وغیرہ کرتی ہے، تو آپ کے پیچھے جو نا پولیس کی گاڑی ہے، اگر انہوں نے آپ کے ساتھ رشوت کو پا لیا تو پھر جو نا ان کے اوپر ان کی دستخط بھی ہے، تو پھر جو نا تمہیں 10 سال جو نا وہ جیل جو نا دیں گے، اور وہاں تمہیں چکی چلانی پڑے گی، یہ تمہارا صاف ستھرا لباس یہ جو نا اتارا جائے گا، جھیلیوں والا لباس جو نا تم کو پہنائیں گے، پھر کوڑے ماریں گے، اور جو نا رات کو پھر خاص جو نا ڈنڈا لگتا ہے جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ آ جاؤ میرے بالمیاں تیرا انتظار ہے، وہ ڈنڈا بھی پھر لگے گا، اب ہتھ کڑیا بھی لگے گی، یہ ہوگا. اب وہ پریشان ہو گیا، اب اس نے کہا کیا کروں، کہا جان چھڑواؤ ان پیسوں سے. تو انہوں نے جو ہے نا جب دیکھا تو قریب میں کوئی جگہ نہیں ملی، دیکھا کہ ایک کسی ڈکن چور نے گٹر کا ڈکن چورایا تھا. حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا اس نے وہ 10 لاکھ روپے گٹر لائن میں جو ہے نا وہ ڈکر جو تھا وہ ہال اس میں جو ہے نا انہوں نے پھینک دیا، اور اس کے بعد کہا کہ رحم اللہ، یا اللہ رحم فرما اس ڈکن چور پر، شکر ہے کہ ڈکن چورایا تھا کہ مجھے جو ہے نا اس کے پھینکنے کا موقع ملا. اس بات پہ ایک بات یاد آ گئی، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ ایک بڑے جو ہے نا بادشاہ تھے معتصم باللہ، ان کا ایک عقیدہ تھا جو بہت اہل سنت والجماعت سے بالکل ہٹا ہوا تھا اور گمراہی کا عقیدہ تھا. امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ میری جان جائے گی لیکن جو ہے نا تمہیں اس عقیدے پہ نہیں چھوڑوں گا، میں پوری امت کو یہ بتاؤں گا کہ اصل عقیدہ کیا ہے، قرآن کی مخلوق ہونے اور کلام اللہ ہونے میں وہ علمی بات ہے، صرف مقصودی جو بات ہے وہ میں کرتا ہوں. تو حضرت والا وہاں پر کتابوں میں لکھے، مفتی میرے استاد محترم شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ اس طرح وہ اس بات پہ ڈٹ گئے. کئی علماء کو اس معتصم باللہ نے جو نا وہ کر دیا، یعنی پھانسی دی، کسی کو کوئی جو نا علماء چھپ گئے، اس طرح کرتے حضرت امام محمد ابن حنبل جو مذہب کے امام تھے ان کو بھی معتصم باللہ نے بہت زیادہ کوڑے مارے. ایک دفعہ حضرت امام محمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب میں جیل سے نکل رہا تھا اور جو نا بادشاہ کے دربار میں حاضری کے لیے، تو میرے دل میں یہ آیا کہ میں اس بات کو چھوڑ دوں اور میں بھی گوشے عافیت اختیار کر کے کہیں چھپ جاؤں اور اپنے ملک سے اپنے شہر سے نکل جاؤں۔ میرے دل میں یہ بات آ گئی۔ جب میں جو نا جیل سے نکل رہا تھا تو ایک جو نا چور کا، ایک بڑے چور تھے، ابو القاسم نام تھا اس کا، اس سے جو نا میرا آمنا سامنا ہوا۔ جب میرا آمنا سامنا ہوا تو اس ابو القاسم بڑے چور اور ڈاکو نے مجھے کیا کہا؟ مجھے کہا کہ اے امام محمد ابن حنبل، آپ حق پر ہے، ایک بات جو نا میری یاد رکھنا کہ میں جو نا ڈاکو ہوں، بڑا ڈاکو، اور مجھے اتنے کوڑے لگے ہیں، بنو میہ خاندان بادشاہوں نے مجھے اتنے کوڑے مارے ہیں، لیکن میں نے ایک غیرت پکڑی ہے ان کے کوڑوں کے، میں تمہارے کوڑوں سے جو نا ڈاکہ نہیں چھوڑوں گا۔ تو اتنے کوڑے مارنے کے باوجود میں نے جو نا ان کی وجہ سے چھری نہیں چھوڑی۔ آپ دیکھو، آپ حق پر ہے، بنو میہ کی جو نا کوڑوں سے ڈرنا نہیں، تم بھی حق پر جم جاؤ۔ فرمائے اس ظالم نے ایسی بات کہی کہ میں نے کہا اب تو جان جائے گی، لیکن حق بات سے نہیں ہٹوں گا۔ امام احمد بن حنبل پھر بار بار فرماتے، رحم اللہ ابو القاسم، یا اللہ ابو القاسم پر رحمت نازل فرما، رحمت نازل فرما، ایسی بات مجھے کہی۔ اور پھر جب وہ بادشاہ کے دربار میں لائے گئے تو ایک بادشاہ نے اعلان کیا کہ کون ایسا ہے کہ جن کے کوڑے بہت خطرناک ہو۔ ایک حبشی غلام اٹھا، اس نے کہا میرے آٹھ تین چار کوڑوں سے آدمی مر جاتا ہے، بالکل جو ختم ہو جاتا ہے۔ اس بادشاہ نے کہا کہ امام محمد ابن حنبل کو 60 کوڑے لگاؤ۔ اس ظالم نے جو مارنا شروع کر دیا، امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کی جسم کے ٹکڑے پورے بادشاہ کے دربار میں جو نا یعنی تہس نہس ہو گئے، جو نا منتشر ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود امام محمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ حق پہ جمے رہے، بالکل ڈٹ کر مقابلہ کیا، پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انعام دیا کہ جیتی بھی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نا ہدایت کے، اللہ لوگ ہدایت پہ آتے۔ مرنے کے بعد جب ان کا جنازہ چلا تو فرمایا کہ 20,000 کفار مسلمان ہو گئے صرف ان کی جنازہ دیکھ کر، صرف 20,000۔ اور بغداد میں اتنا بڑا جنازہ کہ لاکھوں لوگ جو نا اس میں شریک تھے، لاکھوں لوگ۔ میرے بھائیو دوستو، میں ویسے عرض کر رہا تھا، اس درمیان میں بات آ گئی، تو اس نے چور کو دعا دی، یا اللہ اس چور پہ رحم فرما کے ڈکن چوری کر دیا تاکہ مجھے جو رشوت کے پیسے تھے وہاں جو نا ڈالنے کا موقع ملا۔ جب وہ آگے گیا، پولیس نے اس کو اشارہ دیا، کھڑے ہو جاؤ، کدھر جا رہے ہو؟ اس نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تم نے رشوت لیا۔ انہوں نے کہا ارے تم شریف شہری پر جو نا ہاتھ اٹھاتے ہو، ان پر تہمت لگاتے ہو۔ انہوں نے کہا ہمیں جو نا اطلاع ملی ہے یہ بات کی۔ انہوں نے اس کی جو نا وہ تلاشی لی، تلاشی لینے کے بعد ان سے کہا ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں غلط اطلاع ملی ہے، ہمیں غلط اطلاع ملی ہے، ہم معافی چاہتے ہیں، جنا آپ ہمیں معاف کیجئے۔ ایسے جو نا ان کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے کہا اب حضرت والا دامت برکاتہ تم یہاں سوال کرتے کہ اس جو رشوت جنہوں نے لی 10 لاکھ روپے کی، انہوں نے اپنی خوشی سے یہ پیسے پھینکے یا مجبوراً جو ان کو پھینکنے پڑے؟ فرمائے اپنی خوشی سے پھینکے۔ فرمائے پھینکنے کے بعد اس کو خوشی ہوئی یا غم ہوا؟ فرمائے خوشی ہوئی، کیونکہ ان کے سامنے جیل، ہتھکڑیاں، چکی چلانا اور جناب جیلیوں والا لباس اور کوڑے اور 10 سال کورٹ مارشل، یہ سب کچھ یہ سامنے آیا۔ انہوں نے خوشی سے جناب اپنے پیسے وہاں جناب پھینک دیے۔ تو ہمارے عزت والا دامت برکاتہم نے فرمایا، جب انسان شیخ کے پاس آتا ہے، اللہ والوں کے پاس آتا ہے، تو اللہ والے ان کو جنت کی باتیں بتاتے ہیں اور اس طرح گناہ کے جو نقصانات ہیں وہ بتاتے ہیں۔ فرمائے پھر ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ گناہ جو نا انسان چھوڑنا نہیں پڑتا بلکہ خود جو نا چھوٹ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس وجہ سے شیخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پلپوری رحمت اللہ علیہ نے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ سے فرمایا کہ حکیم اختر، یوں تو اللہ تعالیٰ کا راستہ، تقوی کا راستہ بہت مشکل ہے، اس پہ چلنا تو بہت مشکل کام ہے، لیکن فرمایا اگر کسی اللہ والے کا ہاتھ میں آ جائے، فرمایا پھر یہ راستہ مشکل نہیں، اور جو نا فرمایا مشکل نہیں، آسان بھی نہیں، بلکہ فرمایا مزیدار ہو جاتا ہے، مزیدار ہو جاتا ہے۔ جیسے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کو اللہ کے لیے جان دینا کیسا آسان ہوا، کیسا پیارا ہوا. اسی وقت ایک دوسرے جو غلط فرقے کے عالم تھے بڑے، انہوں نے آ کے امام احمد ابن حنبل سے کہا کہ امام احمد ابن حنبل اپنے مسئلے سے، اپنے جو آپ کا عقیدہ ہے اس سے ہٹ جاؤ، بادشاہ کے عذاب سے میں تمہیں نجات دلاؤں گا. اس عالم کا نام بھی احمد تھا. انہوں نے کہا ارے احمد تم اس غلط عقیدے سے پھر جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انشاءاللہ تمہیں چھٹکارا دلاؤں گا. میرے بھائیو دوستو یہ ایسے لوگوں کا ایمان ہوتا ہے. تو میرے بھائیو دوستو جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی پھر یہ کیفیت ہوتی ہے. تو یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ والوں سے اگر ہم مل جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو. یا اللہ تقوی تو بہت مشکل کام ہے، یہ کیسے ہم اختیار کریں گے؟ اللہ نے فوراً فرمایا کونوا مع الصادقین، جو نیک لوگ ہیں ان کے پاس آنا جانا رکھو، تم بھی متقی بن جاؤ گے، اللہ والے بن جاؤ گے. حضرت والا شیخ العرب والعجم حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اپنے ایک شعر میں، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. ہے اسی طرح سے ممکن تیری راہ سے گزرنا، کبھی دل پہ صبر کرنا کبھی دل سے شکر کرنا. ہے اسی طرح سے ممکن، یہی اللہ تعالیٰ کا راستہ آسان اسی سے ہوگا کہ اسے اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا اسے آ گیا ہے مرنا. تو میرے بھائیو دوستو کتنے لوگ ہمارے حضرت والا دامت برکاتم کے پاس آتے ہیں، کیسی شکل میں، بالکل ندینی شکل، بالکل داڑھی کٹی ہوئی اور پینٹ شرٹ میں اور پتہ نہیں کس حالت میں آتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی برکت سے ایسے جنوں وہ گناہوں کے جنگل کو آگ لگاتے ہیں، ایسے آگ لگاتے ہیں کہ پھر ایسے آگے ہو جاتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. اور پھر ہمارے حضرت والا دامت برکاتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو باطنی صلاحیت اور باطنی طاقت دی ہے کہ ان کی برکت سے، چونکہ حضرت والا کا خود ایک عمل ہے، ایک جگہ پر حضرت کا بیان تھا وہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع ہو گئی، کل کی بات ہے کچھ بیوصولیاں شروع ہو گئی، اتنا بڑا مجمع تھا، اتنا بڑا مجمع کہ انسان حیران ہو جائے کتنے بڑے بڑے لوگ آئے تھے، بڑے پیمانے پر لوگ آئے تھے، لیکن ہمارے حضرت والا محبی و محبوبی مرشدی و مولائے حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم مرد قلندر کی طرح اس مجمع کو چیرتے ہوئے وہاں سے حضرت باہر تشریف لائے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اب میرے لیے یہاں بیان کرنا جائز نہیں ہے. لا یجوز الحضور ان دا مجلس ان فیہ المحضور، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو وہاں جانا جائز نہیں ہے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت والا نے فرمایا اب وہاں کوئی اٹھ رہا ہے تصویر کھینچ رہا ہے، کوئی کیا منع کرنے کے باوجود بھی نہیں رکے، اتنے مرد قلندر وہاں سے اس طرح نکلے. میرے بھائیو دوستو یہ حوصلہ جنا یہ شیروں کا کام ہوتا ہے، لومڑی اور بندروں کا کام نہیں ہوتا. اور یہ کہاں سے ملتا ہے؟ جب انسان اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے وہاں سے جو یہ طاقت ملتی ہے. ہمارے حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا اگر لومڑی شیر کی صحبت میں رہے، ان کے ساتھ ان کی تعلقات ہو جائے، فرمایا کہ لومڑی میں ایسی حرکت ایسی طاقت آ جائے گی کہ جو ہے یعنی جو ہوتا ہے یعنی چیتا وغیرہ اس کو ایک تپڑ لگا کے اس کا کلہ پاڑے گی. لیکن فرمایا اگر شیر بندر کی صحبت میں آ جائے تو شیر اس چند دنوں کے بعد پھر قلا بازیاں کھانے لگے گا، الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے گا. میرے بھائیو دوستو ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، مولانا رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بادشاہی گر خفاشی رفت در کو رو کبود، گر خفاشی رفت در کو رو کبود، بازی سلطا دیدارا باری چبود. اے بادشاہی اگر جنا الو اور جناب جو چمگادڑ ہوتا ہے اگر وہ کہیں نالی میں گھسا ہوا ہو اس کے اوپر جناب وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے رش کرنے کی اور ان کے اوپر جناب ندامت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس منہ سے وہ کھاتا ہے اسی سے ہنستا ہے اس کا تو کام گٹر لائن میں پڑنے والا ہے وہ تو وہی رہے گا لیکن بازی شاہی کو کیا ہوا ہے جو بادشاہ کے جناب ہاتھ پہ رہتا ہے بادشاہ کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر اس میں تو ایسا جذبہ ہوتا ہے ایسی ہمت ہوتی ہے کہ چیتے پر جناب وہ حملہ کر کے اس کی آنکھیں نکالتی ہے بازی شاہی میں تو یہ طاقت ہوتی ہے اے مسلمان اگر کافر جناب زنا میں گھسا ہوا ہو نیٹ اور ٹی وی اور فیس بک اور جناب ان گناہوں میں گھسا ہوا ہو وہ تو کافر ہے لیکن اے مسلمان تمہیں کیا ہوا ہے تمہارا تو یہ کام تھا کہ گٹر لائن سے لوگوں کو نکال کر اللہ سے ملائے اور تو جناب خود وہاں گھسا ہوا ہے نیٹ میں گھسا ہوا ہے فیس بک میں گھسا ہوا ہے رات کو جناب ننگی فلمیں دیکھتا ہے ارے مسلمان تجھے کیا ہوا ہے تو یہ سمجھ رہا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا حالانکہ اللہ دیکھ رہے حضرت والا کیا فرماتے گر جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے انسان جو تو چھپ کے کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے الم یعلم بان اللہ یرا ارے تو انسان تجھے یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہمارے حضرت والا رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ارے مسلمان تو جوان ہے اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرو خود گٹر لائن سے نکلو دنیا کی محبت سے یعنی لڑکیوں کی محبت سے لڑکوں کی محبت سے نیٹ کیبل فیس بک اور گندی تصویریں اور جو نا یہ جتنی بھی خرافات ہے اس سے نکل کر سود اور جو نا جھوٹ ان چیزوں سے نکل کر خود بھی اللہ والا بن جاؤ اور دوسرے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کو بھی اللہ والے جو نا بناؤ حضرت والا دامت برکاتہم اس شعر کو بہت محبت سے فرماتے جو حضرت شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے رحمت کا ابر بن کی جہاں بر میں چاہیے رحمت کا ابر بن کی جہاں بر میں چاہیے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجائیے عالم یہ جل رہا ہے برس کر بجائیے یہ پورے عالم میں یہ اتنی گناہ پھیلے ہوئے اے نوجوان تو ہمت کر اور جنا اللہ والا بن جا اور پوری دنیا کے لیے ابر رحمت بن جاؤ دوسروں کو بھی گٹر لائن سے نکال کر اللہ والے بناؤ اور پھر حضرت نے فرمایا تنہا نہ چل سکو گے محبت کی راہ میں چل رہا ہوں آپ میرے ساتھ آئیے اللہ والوں سے یہ چیزیں سیکھنی پڑتی ہے ورنہ جنا کبھی انسان لگا ہوتا ہے کہ میں تو دین کی بات سناتا ہوں خواتین کو بیان کر رہا ہے لڑکیوں کے سامنے بڑا جوش مار رہے نہیں نہیں میرے بھائیو دوستو اللہ والوں کے پاس آؤ شاہراہ اولیاء معلوم کرو اللہ والوں کی شاہراہ کیا ہے اسی پہ چل کر پھر دین کی خدمت کرو پھر وہ دین ایسا دین ہوگا وہ آپ کی جو نا بات ایسے ایسا بیان ہوگا کہ تم بھی اللہ والے رہو گے ایسا نہ ہو کہ دوسروں کی دنیا دین بنانے کے لیے ہم اپنے آپ کو برباد کرے میرے بھائیو دوستو جیسے حضرت والا دامت برکاتہم کل بڑے مجمع سے ایسے ہوتے کوئی پرواہ بھی نہیں کی لیکن یہاں پر اللہ والوں کا کیا شان ہے یہاں پر آ کر حضرت بہت غمزدہ تھے فرمایا کہ اب شیطان میرے اوپر یہ حملہ نہ کرے کہ اتنے بڑے مجمع کو چھوڑ کر میں ایسے نکلا لوگ کہیں گے کہ کتنا بڑا جنا مرد قلندر ہے فرمایا سب دعا کرے کہ شیطان مجھے اس عجب میں ان چیزوں میں یعنی خود پسندی میں مبتلا نہ کرے میرے بھائیو دوستو اللہ والوں کی یہ نظری ہوتی ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ جیسے حسن اخلاق میں دین میں حسن اخلاق کی اہمیت ایسی کتابیں لے کر یا جنہیں بیشتی زیور کا ساتواں حصہ اس کا مطالعہ کر لے اس میں جو اچھے اخلاق ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرے جو برے اخلاق ہے اس سے بچنے کی کوشش کرے اس کا مطالعہ کر لے پھر جو اس میں مشکل لو اپنے شیخ کو خط لکھے کہ حضرت میرے اندر یہ کمی ہے یہ کیسے دور ہو جائے گی اللہ والے اس کا جواب دیتے جواب دینے کے بعد پھر جن دین پہ عمل کرنا ایسا مزیدار ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اللہ انسان اللہ والا بن جاتا ہے جو کہا جو سنا اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سب حضرات حضرت والا دامت برکاتہم کے لیے خاص خاص دعائیں کرے کہ اللہ تعالی حضرت کو عافیت سے لے جائیں عافیت سے وہاں رکھے اور عافیت سے اپنے شہر دوبارہ واپس لے اور اللہ تعالیٰ حضرت کو کروڑوں جانے عطا فرمائے یہ مجلس 12 ممالک میں 15 جگہ سنی گئی اختر شیخ امریکہ سے دعاؤں کی درخواست کی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی محمد والی وصحاب اجمعین. ظہر بعد انشاءاللہ درس قرآن بھی ہوگا, جن حضرات کے پاس وقت ہو تو شرکت کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.